الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. میری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ اخباری اعلان میں آپ کی نظر سے گزر چکا ہوگا، بھارت میں ہندو مت کا جارحانہ احیاء. بدنام ہم ہوتے رہے عالم اسلام میں فنڈامنٹلزم، اور اس کو پوری دنیا میں ایک سرخ خطرے کی بتی کے حوالے سے اس کا چرچا کیا گیا، لیکن یہ ایک بہت ہی قابل توجہ معاملہ ہے کہ جن لوگوں کو کوئی کام کرنے ہوتے ہیں وہ کس قدر خاموشی کے ساتھ اور کس طرح، جیسے کہ حضور کی ایک حدیث ابھی اچانک یاد آئی ہے، استعینوا علی الحوائج بالکتمان، اپنے مقاصد اور اپنی ضروریات پر مدد حاصل کرو کتمان کے ساتھ. کتمان کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا، اخفاء کے ساتھ. جو پلانز ہیں ان کو چلو پرسو کرو، آگے بڑھو، لیکن یہ کہ سارے پتے جو ہیں میز پر ڈال دینا جو ہے یہ تو حکمت کے خلاف ہوتا ہے. تو ہندو جو احیاء ہوا ہے بھارت میں، میں بعد میں اگر وقت ملا تو کچھ تفصیل سے عرض کروں گا، بڑی خاموشی کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، اور تقریباً 67 برس کی ایک محنت ہے آر ایس ایس کی، جس کے نتائج کے اب ظاہر ہوئے. اس پہلو سے ہمارے لیے عبرت ہے. حضور کی ایک حدیث ہے دوسری، السعید و من بعث بغیر ہی، اصل سعادت مند انسان وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر سبق حاصل کرے. یہ حدیث تو بارہا آپ نے سنی ہے، کہ حکمت و ضالت المومن ہوا احق و بحا حیث و وجدہا، حکمت اور دانائی تو مومن کی گویا کہ گمشدہ متاع ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں بھی پائے. تو ہمیں اگر کوئی اچھی بات، کوئی ہمارے لیے مفید مطلب اور مفید مقصد بات ہو، جہاں سے ملے ہمیں لینی چاہیے. بہرحال مجھے اس وقت اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور مجھے تو اندیشہ تھا کہ چونکہ میں بر وقت نہیں پہنچا سکا تھا اس موضوع پر جو میری تحریر ہے، تو شاید آج نہ چھپ سکے نوائے وقت میں، لیکن نوائے وقت میں وہ تحریر چھپ گئی ہے اور آپ میں سے بہت سے حضرات کی نظر سے گزر چکی ہوگی، ورنہ یہ کہ آج آپ اس کا مطالعہ کر سکیں گے. اسی موضوع پر میری وہ تحریر ہے جس پر کہ میں آج اس وقت گفتگو کرنے چلا ہوں، اور جہاں میری تحریر ختم ہوئی ہے وہاں سے اب میں اس وقت گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. تحریر کے اختتام پر حوالہ ہے سورہ روم کی ان آیات کا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. میں نے اس کے حوالے سے کراچی کے دو جمعوں میں بڑی مفصل گفتگو کی ہے، تقریباً 2.5 گھنٹے اور پھر 2.25 گھنٹے، 3.5 گھنٹے میں نے جو بات وہاں بیان کی ہے، میں آج ارادہ رکھتا ہوں کہ اس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ ایک گفتگو میں آج 1.5 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھوں. بہرحال مزید تفاصیل کی جن حضرات کو کوئی دلچسپی محسوس ہو وہ میرے جو کراچی کے کیسٹس ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم سب جانتے ہیں کہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. اس میں انبیاء کرام کے جو حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں اور ان کی قوموں کا جو بھی انجام ہوتا رہا، وہ بھی کسی زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں حضرت نوح کا ذکر پہلے ہے تو کہیں ان کا آخر میں آ گیا ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے آ گیا ہے. وہ ترتیب جو ہے زمانی جو ہے قرآن مجید میں بعض جگہوں پر ہے، لیکن یہ کہ اس کو تاریخ کی حیثیت سے قرآن نے انبیاء کی تاریخ کو بھی بیان نہیں کیا ہے، بلکہ جس سورہ مبارکہ میں جو مضمون زیر بحث ہوتا ہے، جو اس کا عمود ہوتا ہے، اس کے حوالے سے یوں سمجھئے کہ ریفرنسز آتے ہیں، استشهاد ہوتا ہے، واقعات سے شہادت جو ہے پیش کی جاتی ہے، اور خاص اسی پہلو کو انبیاء کرام کے حالات کے بھی اسی پہلو کو نمایاں کیا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ میں جو اس سورت کی عمود کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو. پھر اس سے آگے بڑھ کر جو نزول قرآن کے وقت کی تاریخ ہے، ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا یہ آباد تھی، بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، بڑی بڑی مملکتیں تھیں دنیا میں اس وقت بھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے جزیرہ نمایاں عرب میں. تو جس کو ہم کہیں گے کہ کانٹمپریری ہسٹری جو ہے اس کا بھی قرآن مجید میں سوائے اس ایک واقعے کے جس کا کہ ذکر ابھی ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور قرآن مجید میں کسی اور واقعے کا تذکرہ نہیں. حضور کی سیرت کے واقعات یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ تو در حقیقت قرآن مجید کا اپنا مضمون ہے، اور حضور کی سیرت تو در حقیقت ایک اعتبار سے، بلکہ جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، قال خلق القرآن، یہ تو قرآن ایک اعتبار سے حضور کی سیرت ہی ہے. اب غزوہ بدر جو ہے سیرت النبی ہی کا ایک چیپٹر ہے جو سورہ انفال میں زیر بحث آیا، غزوہ احد جو ہے وہ سیرت النبی ہی کا ایک باب ہے جو سورہ آل عمران میں زیر بحث آیا، غزوہ تبوک کا پورا معاملہ جو ہے جو سورہ توبہ میں آیا ہے وہ بھی تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب ہے. تو اس کو مستثنا کر دیجئے. باقی یہ کہ جو ہم عصر تاریخ جسے ہم کہیں کانٹمپریری ہسٹری، اس کا صرف ایک واقعے کا ذکر آیا ہے، اور وہ یہ ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان حروف سے قرآن حکیم کی چھ صورتیں شروع ہوتی ہیں، دو مدنی صورتیں ہیں اور وہ بہت طویل ہیں، اور وہ شروع میں ہے بالکل مصحف کے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. سورہ بقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے، سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے. چار صورتیں پھر آتی ہیں یہ بیسویں پارے میں، اور کچھ اکیسویں پارے میں، بیسویں پارے کا آخری حصہ اور اکیسواں تقریباً پورا، یہ ان چار صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ. تو ان میں سے دو صورتوں کا آج مجھے خاص طور پر حوالہ دینا ہے، سورہ روم اور سورہ سجدہ. اگرچہ ان دونوں کے مابین آتی ہے سورہ لقمان، لیکن مضامین کے اعتبار سے مشابہت جو ہے وہ سورہ روم اور سورہ سجدہ کے مضامین کے مابین ہے. اور ایک تو بہت ہی عجیب جو ہے، یعنی سمجھیے کہ عجیب، میں اردو کے سینس میں نہیں کہہ رہا بلکہ عجیب عربی زبان کے اعتبار سے، یہ نہایت خوبصورت جو ہے ایک اس میں مثال یہ سامنے آتی ہے کہ سورہ روم 60 آیات پر مشتمل ہے، سورہ سجدہ 30 آیات پر مشتمل ہے. اب ریشو پروپورشن قائم کیجئے تو سورہ روم کی 41ویں آیت کا وہی مضمون ہے جو سورہ سجدہ کی 21ویں آیت کا. وہاں فرمایا گیا سورہ سجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں لازماً چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ لوٹ آ جائیں، شاید کہ رجوع کریں، شاید کہ انہیں ہوش آ جائے. اور سورہ روم کی 41ویں آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، بحر و بر میں فساد رونما ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث، تاکہ اللہ انہیں کچھ سزا دے، کچھ مزہ چکھائے انہیں ان کے کرتوتوں کا، شاید کہ لوٹ آئے. لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون. تو 41ویں آیت سورہ روم کی اور 21ویں آیت جو ہے یہ سورہ سجدہ کی، بہت متناسب اعتبار سے. بہرحال سورہ روم کے آغاز میں تذکرہ ہوا ہے نزول قرآن کے وقت کی جو ایک ہم عصر تاریخ کا اہم واقعہ تھا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس کو ہم بلاد عرب کہتے ہیں، عرب ممالک، در حقیقت آج کل تو پورا شمالی افریقہ جو ہے وہ بھی عرب ممالک میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی زبان عربی ہے، لیکن اصل بلاد عرب جو ہے قدیم، وہ ایک جزیرہ نمایاں عرب ہے جو اس وقت سعودی عرب ہے، یمن ہے، امارات وغیرہ، حضرموت، یہ پورا ایک پیننسولا ہے، جزیرہ نما ہے. اس کے جنوب میں بحرہ ہند کہہ لیجئے، بحر ہند اور بحر عرب ہے، مشرق میں خلیج فارس ہے، مغرب میں بحر احمر ہے، ریڈ سی ہے. لیکن اوپر اگر آپ چلے جائیں تو ریڈ سی کی بھی سیدھی اگر لائن لے جائیں تو میڈیٹرینین کا ساحل آ جائے گا، اور ادھر سے لے جائیں تو دریائے دجلہ اور فرات کا جو دوآبہ ہے وہ آ جائے گا. یہ تکون بنتی ہے، اس تکون کا جو حصہ اوپر ہے یہ بھی بلاد عرب کا حصہ ہے قدیمی اعتبار سے، لیکن یہ اکثر و بیشتر یہ حصہ جو ہے یہ اغیار کے قبضے میں رہا، اس لیے کہ یہ بہت زرخیز علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، یہ بہت ہی فرٹائل علاقہ ہے، شام ہے، عراق ہے، فلسطین ہے. تو یہ حقیقت میں قدیم زمانے سے دو عرب ملک ہیں، یہ عراق عرب اور شام عرب، یہ عرب ہی کا ایک حصہ ہے، جزیرہ نما، یہ جزیرہ نما عرب، عراق عرب، شام عرب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ جو ہے خاص طور پر بعثت کے بعد، اس لیے کہ بعثت سے قبل، وحی کے آغاز سے قبل تو آپ نے سفر کیے ہیں، شام آپ جاتے تھے قافلے لے کر، تجارتی قافلوں کے ساتھ، لیکن اس کے بعد آپ کی پوری زندگی جو ہے وحی کے آغاز کے بعد جزیرہ نما عرب تک محدود رہا ہے معاملہ آپ کا. تبوک پر آپ گئے ہیں اپنی زندگی کے آخری ایام میں، لیکن وہ بھی سرحد پر واقع ہے، اس اعتبار سے یوں سمجھیے کہ یہ جو 23 برس ہے حضور کی حیات طیبہ کے، یہ کل کے کل جزیرہ نما عرب، بلکہ اس کا بھی مغربی حصہ جسے اب حجاز کہتے ہیں، پوری سیرت جو ہے وہ در حقیقت واقعاتی اعتبار سے اس علاقے سے متعلق ہے. اب ہوا یہ تھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہوتا یہ رہا تھا کئی 100 برس سے، جزیرہ نما عرب کے شمال میں یہ دو عظیم سپر پاورز تھیں اس دور کی، سلطنت روما اور سلطنت فارس، ایران کی سلطنت، کسرا کی سلطنت، اور روم کی سلطنت جو ہرقل اعظم قیصر کی سلطنت. ان دونوں سلطنتوں کے مابین تاریخ جھولا جھولتی آ رہی تھی کئی 100 برس سے. کبھی ایسا ہوتا تھا رومی آگے بڑھتے تھے اور ایرانیوں کو پیچھے دھکیل کر یہ پورا جو ملک ہے شام اور عراق اس پر قابض ہو جاتے تھے، کبھی ایرانی بڑھتے تھے اور رومیوں کو پیچھے دھکیل دیتے تھے، جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں، ترکی کا علاقہ، اس کے اندر کھدیڑ دیتے تھے اور یہ پورا علاقہ یہ ایرانیوں کے قبضے میں آ جاتا تھا. پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دو قوتیں ہیں ان میں سے ایک کا تعلق اسلام سے نسبتاً قریبی تھا، اس لیے کہ یہ اہل کتاب تھے، یہ عیسائی تھے. سن 300 عیسوی میں کانسٹنٹائن جو امپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی اور پوری مملکت جو ہے سلطنت روما جو ہے بیزنطینی سلطنت وہ عیسائی ہو گئی. عیسائی ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے تھے، اگرچہ ان کے ہاں شرک آ گیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، لیکن تورات کو مانتے تھے. اور ان کا مقدس شہر تھا یروشلم، حضرت مسیح علیہ السلام اور بڑی صلیب مقدس جو تھی وہ انہوں نے اپنی ایلیا کہلاتا تھا، ان کا مقدس ہیکل جو ہے اس میں رکھی ہوئی تھی. اب ہوا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، یہ 610 عیسوی میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا. 4 برس کے اندر اندر مکے میں، یوں سمجھیے، وہ جو میرے مضامین ابھی چھپے ہیں پچھلے 3-4 ہفتوں کے دوران، جو کشاکش تھی مکے میں وہ اپنی پوری شدت کو پہنچ گئی. ایک طرف حضور ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں، دوسری طرف کفار ہیں، مشرکین ہیں، انہیں غلبہ حاصل ہے. ان میں سے جو ایمان جو لائے ہیں ان میں غریب ہیں، ان میں نوجوان بھی ہیں، ان میں پھر غلاموں کا طبقہ بھی ہے، انہیں بری طریقے سے دبایا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، پرسیکیوشن ہے، ستایا جا رہا ہے. تو یوں سمجھیے کہ بھٹی دہکی ہوئی تھی مکے میں. یہ یوں سمجھیے کہ سن 495 حضور کی بعثت، یعنی حضور پر آغاز وحی کے بعد 4th or 5th سال، 614 عیسوی، یہ ذہن میں رکھ لیجیے. ایک بڑی فیصلہ کن جنگ ہوئی رومیوں اور ایرانیوں کے مابین، اور رومیوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی. ہرقل کو یوں سمجھیے کہ رومن ہسٹری کی عظیم ترین شکست ہوئی. اس کے نتیجے میں یروشلم بھی ان کے قبضے سے نکل گیا، پورا شام ان کے قبضے سے نکل گیا، بری طرح ان کی ذلت جو ہوئی ہے، حزیمت ہوئی ہے وہ تاریخی اعتبار سے، یہاں تک کہ مذہبی اعتبار سے بھی اس درجے انہیں صدمہ پہنچا کہ ان کی جو مقدس صلیب تھی وہ بھی ایرانی وہاں سے لے گئے، برباد کر دیا ایلیا کو، اور وہ صلیب بھی وہاں سے لے گئے. یہ واقعہ ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنا الارض، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں. ادنا قریب، ادنا کا لفظ عربی زبان میں دو معنی میں آتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے. ادنا قریب تر جو شے ہو وہ ادنا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو ذرا کم تر ہو، حقیر تر ہو، نسبتاً کم اہم ہو، اس کو بھی ادنا کہتے ہیں. چنانچہ جو آیت میں نے سورہ سجدہ کی آپ کو سنائی ہے، وہاں وہ دوسرے معنی میں آیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا. تو ادنا وہاں چھوٹے کمتر کے معنی میں آ رہا ہے، یہاں آ رہا ہے غلبت الروم فی ادنا الارض، قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے. سوال یہ کہ اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ ہوئی کہ مکے میں مشرکین مکہ نے بغلیں بجائی اور مسلمانوں کو چڑایا کہ دیکھو جو تم سے قریب پر ہے رومی اہل کتاب جن کا تذکرہ تمہاری قرآن میں ہے اور جن کا عیسیٰ کا تم نام لیتے ہو تورات کا تذکرہ ہے، وہ مغلوب ہو گئے، ان کی پٹائی ہوئی ہے، انہیں سخت شکست ہوئی ہے، اور جو ہم سے قریب تر ہے، ہم بت پرست ہیں، وہ آتش پرست ہیں، تو اس اعتبار سے مانوی اعتبار سے ہمیں قرب حاصل ہے، مناسبت حاصل ہے ان سے، ان کی فتح ہوئی، تمہاری شکست ہو گئی، اور اس سے مسلمانوں کے دلوں میں بھی کچھ غم اور اندوہ کی کیفیت پیدا ہوئی، انہیں بھی یہ محسوس ہوا کہ انہیں موقع ملا ہے انگشت نمائی کا، انہیں موقع ملا ہے بغلے بجانے کا، انہیں موقع ملا ہے ہم پر فکرے چست کرنے کا۔ یہ ہے وہ کیفیت جس میں کہ مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ لیکن اس کے ساتھ یہ مزید دل جوئی کیا ہے؟ وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد عنقریب دوبارہ غالب آ جائیں گے چند سالوں کے اندر اندر۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان بھی بڑی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہی بات ان کے لیے فرحت بخش ہوگی کہ ان سے قرب رکھنے والے جو اس وقت مغلوب ہو گئے تھے پھر غالب ہو جائیں گے، تو اگر اس وقت کوئی رنج اور غم ہو رہا ہے ان کی شکست پر تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کی فتح پر یقیناً خوشی اور مسرت ہوگی۔ لیکن اس کے جو معنی بعد میں برآمد ہوئے ہیں جو آج ہمیں تو معلوم ہے، یہ پیشن گوئی کب پوری ہوئی ہے؟ پورے 9 برس بعد۔ اور اس میں یہ واقعہ ذہن میں رکھیے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو بزا کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے وہ 3 سے لے کے 9 تک پر آتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ظاہر بات ہے کہ ایمان قرآن کے اوپر اب جتنا ان کا تھا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، فوراً انہوں نے شرط کر لی ایک بڑے کافر اور مشرک سردار سے، لیکن 3 سال طے کر لیا کہ 3 سال کے اندر اندر یہ صورت بدل جائے گی، رومیوں کو فتح ہو جائے گی، اور 100 اونٹوں کی شرط کر لی۔ حضور کے علم میں جب بات آئی تو حضور نے فرمایا نہیں ابوبکر، تم نے غلطی کی ہے، اس لیے کہ بزا کے لفظ کا اطلاق جو ہے 3 سے لے کے 9 تک پر ہوتا ہے، قرآن نے بزا کہا ہے، 3 تو نہیں کہا، اس لیے تم اپنی شرط جو ہے یہ نوٹ کر لیجئے، اس وقت تو شرط کرنا حرام نہیں ہوا تھا۔ ابھی شریعت کے احکام کہاں آئے تھے؟ ابھی نہ جوا حرام ہے نہ شراب حرام ہے، ابھی تو کچھ بھی حرام نہیں، تو شرط کیسے حرام ہو جائے گی؟ لہذا یہ نہ کوئی شبہ ہو جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر شرط کرتے، شرط تھی یہ، اس لیے کہ اس وقت تک جب تک ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا ہر چیز مباح ہے۔ تو حضور کے کہنے پر اونٹوں کی مقدار بڑھا دی حضرت ابوبکر نے اور ریوائز کر لی اپنی وہ شرط 9 سال پر۔ اب یہ 9 سال جب پورے ہوئے، 614 میں 9 کا اضافہ کیجئے تو 623 برس، 623 سن، اور وہی ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کا، اور اسی سن میں ہرقل کو بڑی زبردست فتح حاصل۔ اس نے یہ کیا، بڑی اس کی تاریخی اعتبار سے یہ یعنی ایک جنگی حکمت عملی کی جو بھی بڑی اہم مثالیں انسانی تاریخ میں ہیں ان میں سے ایک ہے، جو بھی ان کا پرانا راستہ رہتا تھا لشکروں کے آمد و رفت کا، اس کو چھوڑ کر یہ جو کوہ قاف کا پہاڑی سلسلہ ہے اس کا چکر کاٹ کر، جیسے غزوہ احد میں خالد بن ولید نے کوہ احد کا چکر کاٹ کر عقب سے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر، اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ آپ کو معلوم ہے، بالکل یہ کیفیت کی ہے کہ اس نے اس پورے کوہ قاف کے سلسلے کا، کاکیشین ماؤنٹینز کا جو ہے چکر کاٹ کر، اور پیچھے سے آ کر بحیرہ کیسپین کے ساتھ سے آگے حملہ کیا، اور پشت پر سے آ کے حملہ کیا ایرانیوں پر، اور زبردست شکست کی اس کو، اور پھر اس نے یہ اپنا ایلیا بھی حاصل کر لیا، یروشلم بھی حاصل کر لیا، اور پھر اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے فتح ہو گئی تو میں حمص سے، اب یہ حمص کا علاقہ جو ہے ترکی سے کا مشرقی علاقہ ہے، وہاں سے پیدل جاؤں گا یروشلم شکرانے کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہ شخص شکرانے کی ادا کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور یہ وہ زمانہ وہ تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی خط لے کر گیا تھا آپ کا ہرقل کے پاس، یہ اس شکرانے کی نماز ادا کرنے کے لیے یروشلم آیا ہوا تھا۔ جب 7 میں ہجری میں، کیونکہ اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے ان چیزوں کے اندر، ادھر غزوہ بدر 2 میں ہوا، اس عرصے کے اندر یہ سارے حالات بدل گئے، تو وہ آیا ہوا تھا، پیدل چل کر آیا تھا شکرانے کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنی اس فتح پر، جبکہ وہ جو نامہ مبارک ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہے تاریخی واقعہ۔ اب میں نے اس کا یہاں ذکر کیوں کیا ہے، اس کو نوٹ کیجیے۔ ان میں سے ایک ایک لفظ، مجھے تو یہ تجربہ ہے، میں نے جب بھی جو بھی حالات آتے ہیں، چونکہ قرآن مجید میں بھی ایک مقام پر ہے قرآن کے بارے میں، فیہ ذکرکم، اس کے اگرچہ یہ معنی بھی ہے کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، لیکن اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، لفظی طور پر تو اس کا امکان موجود ہے، تمہارا تذکرہ موجود ہے اس میں، تلاش تو کرو، یہ تو ایک ایسا آئینہ جہاں نما ہے جس میں ہر شے موجود ہے، البتہ تلاش کرنا ہوگا، غوطہ زنی کرنی ہوگی بقول اقبال، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، غواشی کرنی پڑے گی، موتی نکل آئیں گے، تو میرا تو تجربہ ہے. اچھا پھر دوسری حدیث موجود ہے صراحت کے ساتھ، وہ حدیث جو میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے، اور خاص طور پر رمضان مبارک کی آمد جب ہوتی ہے تب تو ہم اسے چھاپ کر بھی تقسیم کرتے ہیں، قرآن مجید کی عظمت پر جامع ترین حدیث اور مفصل ترین حدیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح بیان کی ہے اور عظمت بیان کی ہے قرآن مجید کی، کہ حضرت علی اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنت، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. تو حضرت علی فرماتے ہیں فقلت، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. تو جب آپ نے جواب دیا تو فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ خبر ما قبلکم و نبا ما بعدکم و حکم ما بینکم. تین جملے عجیب ہیں، اس میں تم سے پہلی قوموں کے حالات بھی ہیں اور تمہارے بعد کی بھی خبریں موجود ہیں، اور جو تمہارے مابین اختلافات ہوں گے قیامت تک ان کا حل موجود ہے، ان کا حکم، ان کا فیصلہ موجود ہے. تو قرآن کی عظمت کا انسان کو ادراک ہو جائے، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، پہلے بھی کبھی آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی، جہاں یہ گمان ہو جاتا ہے کہ یہاں تیل ہے نکل سکتا ہے تو کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے جاتے ہیں ایکسپلوریشن کے اوپر، اور ضروری نہیں ہوتا کہ تیل نکل آئے، لیکن گمان ہو جائے کہ یہاں تیل ہے تو پھر کتنی کچھ محنت ہوگی، کتنی ایکسپیڈیشن آئیں گی، کتنی اس میں بورنگ ہوگی، اور کتنے کنویں بنائے جائیں گے، اور لمبا چوڑا کام ہوگا، اس لیے کہ گمان ہے کہ یہاں دولت ہے. اگر قرآن کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اس کے اندر دولت ہے، اس میں ہیرے ہیں، اس میں جواہرات ہیں، جس کو قرآن، وہ اسی حدیث میں الفاظ آئے لا تنقضی عجائب ہو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ تو کبھی ختم ہونے والی شے ہی نہیں ہے، یہ ایسا معدن نہیں ہے کہ جس میں ہیرے ختم ہو جائیں، بہت سی کانیں ایسی ہوتی ہیں بس اب جو نکلنا تھا نکل گیا، اب آگے کچھ نہیں ہے، یہ ہیروں کی کان تھی لیکن جتنے ہیرے تھے نکال لیے گئے، اب اور نہیں ہے. قرآن ایسی کان نہیں ہے. لا تنقضی عجائب ہو ولا یخلق عن کثرت الرد ولا یشبع منہ العلماء، بار بار پڑھتے رہنے کے باوجود اس سے طبیعت اکتائے گی نہیں، اور اہل علم جو ہے اس سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے کہ بس جتنا لینا تھا لے لیا، اب مزید کی جو ہے کوئی طلب باقی نہیں رہی. یہ اس قرآن کی شان ہے. تو میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ جب بھی یہ حالات سامنے آتے ہیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہوں اور مجھے وہ آئینہ نظر آ جاتا. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. اب ادنی الارض پر غور کیجئے، ہمارے لیے ادنی الارض بھارت سے بڑھ کر کون سا ملک ہوگا؟ اس حد تک تشبیہ کامل ہے کہ جیسے شام اور عراق عرب ہی کے حصے تھے، اسی طرح یہ بھارت اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک تو تھا پاکستان کے ساتھ، اور مسلمانوں نے اس پر حکومت کی ہے ہزار برس، کہیں 600 برس، کہیں 800 برس، یہ تو ایک ہی ملک تھا، یہ تو ہماری در حقیقت ایک اعتبار سے وراثت ہے. اس پہلو سے بڑی کامل مشابہت. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. اچھا اب اس کو نوٹ کیجئے، کون مغلوب ہوا، کون غالب ہوا؟ اگرچہ اس وقت ایرانی بھی کافر تھے اور عیسائی بھی کافر تھے، مومن تو ایمان تو ان میں سے کوئی بھی نہیں لایا تھا، لیکن فرق کیا تھا؟ ان کو کچھ مناسبت تھی کیونکہ کچھ اہل کتاب ہیں، لیکن یہ کہ جو ایرانی تھے وہ کٹر مشرک آتش پرست. بعین ہی یہی معاملہ ہوا اس وقت بھارت میں. بھارت میں اصل میں غلبہ کسے ہوا ہے؟ ایک کٹر ہندو جو طاقت ہے وہ ابھری ہے، اور جو کانگریس جو نسبتاً سیکولر ذہن کی جماعت تھی، کم سے کم اب تک، اگرچہ بعض لوگ شک کرتے رہے کانگریس کے سیکولرزم پر بھی، اور اس میں واقعتاً بنیاد بھی موجود ہے شک کرنے کی، اس لیے کہ سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو متعصب تھے، آخر مختلف سردار پٹیل قسم کا آدمی بھی تو کانگریس میں تھا، لیکن کانگریس پر غلبہ رہا ہے سیکولر ذہن کا، اس کے اندر وہ ہندو تنگ نظری جو ہے غالب نہیں تھی، یہ جو ہے بات عام طور پر مانی جاتی ہے. اصل مقابلہ سیاست کا جو ہو رہا ہے بھارت میں، مسلمان تو سیاست میں فریق ہے ہی نہیں، مسلمان کی کوئی سیاسی حیثیت وہاں ہے ہی نہیں. اصل میں جو مقابلہ ہے وہ تو جو جس کو کٹر پنتھی، بھارت کا ریڈیو کہتا ہے کٹر پنتھی ہندو جو ہے، کٹر ہندو، متعصب ہندو، جو وہ رام راج کا خواب دیکھ رہا ہے، اور جو پراچین بھارت کے احیاء کا خواب دیکھ رہا ہے. بھارت میں جب بھی کبھی عظمت آئی ہے تاریخ کے دوران، تو افغانستان سے لے کر انڈونیشیا تک بھارت کا غلبہ ہوتا تھا، اور بھارت در حقیقت کلیم کرتا ہے بھارت کا ہندو جو ہے اصل ہندو کٹر ہندو کہ یہ افغانستان سے لے کر اور انڈونیشیا تک یہ ہماری جو ہے بالادستی کا علاقہ ہے، اس پورے علاقے کو ہمارے نیچے رہنا ہوگا، جو بھی رہے گا چھوٹا ہو کر رہے، یوت الجزیہ کا یعنی وہم صاغرون، رہے وہ لیکن ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہمارا حکم مانے، ہماری مرضی کے مطابق چلے۔ یہ جو ایک احیائی تحریک ہندوستان میں چل رہی تھی، اس وقت یہ بابری مسجد کا جو المیہ ہوا ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فیصلہ کل فتح انہیں حاصل ہو چکی۔ اسی پر میں نے آج کے اپنے مضمون میں تفصیل سے لکھا ہے کہ در حقیقت یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہندو کٹر متعصب جو بھارت میں رام راج کے احیاء کا خواب دیکھ رہا ہے، جو پھر پراچین بھارت کے دوبارہ دنیا کے اندر اسی جو بھی زون آف انفلوئنس ہے اس کو ریکلیم کرنے کے لیے اٹھا ہے، اس کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی ہے اور کانگریس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، اور جو بھی کچھ کانگریس کی گورنمنٹ اب کر رہی ہے، اگر آپ کہیں سنتے ہو بی بی سی وغیرہ کے تبصرے یا اور دوسرے دنیا میں جو دوسرے وائس آف امریکہ وغیرہ کے تبصرے، وہ صاف یہی آیا ہے کہ اب کچھ بھی کر لیں لیکن ہر صورت میں جیت بی جے پی کی ہے، تشدد کریں گے تو اور بڑھ کے ہی۔ یعنی ہر تحریک کا ایک دور وہ ہوتا ہے کہ وہ تحریک اس میں سے گزر چکے تو پھر آپ جتنا تشدد کریں گے اتنا وہ بڑھ کے گی، اس سے پہلے پہلے وہ باٹل نیک کہہ لیجئے، اس سے پہلے پہلے تو کسی تحریک کو کچلا جا سکتا ہے، لیکن ایک خاص مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب کوئی تحریک اس مرحلے سے گزر لے تو اب کوئی تشدد اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، جتنا آپ اسے دبائیں گے وہ اور ابھرے گی، جتنا کچلیں گے اس کے اندر اور جو ہے ویرولنس جو ہے اس کے اندر جارحیت جو ہے اور بڑھتی چلی جائے گی۔ تو کچھ بھی کر لے کانگریس اب اور کچھ بھی کر لے ہندوستان کا جو بھی سیکولر ذہن رکھنے والا جو بھی ہندو ہے، اب یہ نظر یہ آ رہا ہے، اصل میں یہ بات ہے جس کو پڑھ لینا چاہیے، نبشتہ دیوار جس کو کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ان کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے اور کم سے کم جسے آپ کہتے ہیں فورسیبل فیوچر، قابل دید جو مستقبل ہے جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اب بھارت کی قسمت جو ہے سیاسی اعتبار سے وہ انہی کٹر متعصب ہندوؤں کے ہاتھ میں آ چکی۔ یہ ہے ایک واقعہ کہ جس کو ایک واقعے کی حیثیت سے ذہناً ریکنسائل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کبھی جیسے کہ مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کبوتر دیکھے کہ کوئی بلی جھپٹ رہی ہے وہ آنکھیں بند کر لے تو اس سے کیا ہوگا، وہ بلی کو نہیں دیکھے گا لیکن بلی معدوم تو نہیں ہو جائے گی، وہ بلی جو ہے وہ تو اس پر حملہ آور ہوگی، صرف یہ ہے کہ وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کر رہا۔ یہی ہوتا ہے اصل میں جو لوگ حقائق سے گریز کرتے ہیں بجائے مواجہہ کرنے کے، بجائے اس کو فیس کرنے کے اور پھر سوچنے کے کہ اگر یہ حقیقت ہے تو مداوا کیا ہے، پھر حل کیا ہے۔ اگر آپ حقائق سے گریز کریں گے، ان کو دیکھیں گے نہیں، انہیں مانیں گے نہیں، تو پھر آپ کی سوچ یہ ہوگی نہیں، پھر تو یہ کہ بس انٹا غفیل ہو کر اور اپنے جو بھی مشغولات ہیں اور معمولات ہیں ان میں لگے رہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حقائق کا صحیح صحیح تجزیہ کیا جائے۔ غلبت الروم فی ارض اللہ، اس میں جیسا کہ میں نے اپنے مضمون میں بھی لکھا ہے، یہاں تو شاید میں ساری باتیں اس طرح بیان نہ کر سکوں، مسلمان کا معاملہ جو ہوا ہے بھارت میں کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے کوئی اینٹیٹی نہیں ہے، صرف البتہ میرے نزدیک ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو اس سیکولرزم کو اپنا محافظ سمجھ کر انہوں نے اسی کے سائے میں پناہ لی، انہوں نے یہ سمجھا کہ سیکولرزم اگر رہتا ہے اس ملک میں تو ہمیں سہولت حاصل ہوگی، ہم ہندو جو ہے یہ کٹر ہندو متعصب ہندو ان کی جو بھی ان کی دست برد ہے اس سے کسی درجے میں محفوظ رہ سکیں گے، لہذا وہ سیکولرزم کے سب سے بڑے چیمپئن بن گئے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ سیکولرزم کے خلاف جو کٹر ہندو ہے اس کو اور قوت حاصل ہو گئی کہ گویا کہ سیکولرزم بریکٹ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ۔ اگر سیکولرزم ہندو ایک طاقت ہندو فلسفے کی حیثیت سے ہوتا تو ان کی جو ہے جنگ وہ کسی اور پچ پر ہوتی، وہ میدان جنگ کچھ اور ہوتا، لیکن اب چونکہ مسلمانوں نے اس کے دامن میں پناہ لے لی، اس اعتبار سے گویا کہ سیکولرزم پناہ گاہ بن گیا مسلمانوں کی، تو جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے ہندوؤں کے اندر وہ در حقیقت اینٹی سیکولرزم سینٹیمنٹ بن گیا ہے، اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا، بجائے لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور میرے تو نزدیک اس میں در حقیقت ایک اور پہلو بھی ہے، میرے نزدیک یہ دیانت کے اور منطق کے دونوں کے خلاف تھا، انحراف جو ہوا ہے تحریک پاکستان سے وہ انحراف ایک تو ہم نے کیا ہے، ہم نے پاکستان بنایا دو قومی نظریے پر اور اسلام کے نام پر، اور مصور پاکستان اور معمار پاکستان دونوں کے نزدیک اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو عہد حاضر میں اسلامی نظام کا ایک نمونہ بنا کر دنیا کو دکھانا چاہتے، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک عملی مثال پیش کرنا چاہتے۔ 45-46 برس ہوئے ہم نے اس سے انحراف کیا، انحراف کی سزا ہمیں ملی ہے، دو لخت ہم ہو گئے، بدترین شکست ہمیں ہوئی، 100,000 کے قریب ہمارا کڑیل جوان اس ہندو کا قیدی بنا، عذاب ادنا کا ایک کوڑا ہماری پیٹھ پر برس چکا ہے، اس انحراف کی سزا ہمیں ملی ہے، اور اس انحراف کی علامت اب یہ بن گئی ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا اس ملک میں آئیڈینٹی کارڈ میں مذہب کا نام نہیں آ سکتا۔ کمال ہے، یہ حد ہو گئی ہے۔ تاریخ میں کبھی سوچا جائے گا تو لوگ ہنسیں گے، ایسے ایسے تماشے بھی تاریخ میں ہوتے رہے۔ ایک ملک بنا ہی مذہب کے نام پر ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی مذہب کی بنیاد پر ہے، اس کے لیے نعرہ ہی لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن اس ملک کے اندر آئیڈینٹی کارڈ میں مذہب کا اندراج جو ہے وہ ایک ایسی شے بن گیا کہ اس کے اوپر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور حکومت بھی وہ جو آئی جے آئی کی کہلاتی ہے، اسلامی جمہوری اتحاد، یعنی یوں سمجھیے کہ اس حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ایک تو وہ تھا جب انہوں نے نفاذ شریعت ایکٹ کے نام سے وہ ایکٹ پاس کیا ہے کہ جس میں سود کو دوام دیا گیا، اور یہ شریعت کے ساتھ سنگین مذاق، استہزاء اور جھٹائی، جو بھی لفظ اس کے لیے سب سے استعمال کر سکتے ہو کیجئے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے چل تو پہلے بھی رہا تھا سود، لیکن یہ کہ شریعت نفاذ شریعت ایکٹ کے اندر اس سود کے تسلسل کو اور اس کا اعلان کرنا جو ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنگین مذاق کے سوا کچھ نہیں، استحصال اور جٹائی اور تمسخر، اس کے سوا اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا بھی ہوا ہے آئی جے آئی کی حکومت، اور دھڑلے سے کہا گیا نہیں، نام لکھا جائے گا، مذہب کا اندراج ہوگا، وزیر برائے مذہبی امور دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور یہ حال ہو گیا ہے سیاست کے اندر، غیرت اور شرافت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کم سے کم اتنی تو غیرت ہونی چاہیے تھی کہ اس پر استعفیٰ تو دیتے، اتنے دھڑلے کے ساتھ جو ہے مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے جو ہے بیان دیے تھے کہ ہوگا، وہ تو ہو کر رہے گا، وہ تو آ کر رہے گا، اور یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے وغیرہ وغیرہ، اب وہ خاموش ہیں، منکار زیر پر ہیں، وزارت شاید اتنی اہمیت رکھنے والی شے ہے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، مذہب کا اندراج نہیں ہوگا کھانے کے اندر، اور منافقت کا یہ عالم ہے کہ ڈٹ کے بھی نہیں کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یوں ہو جائے گا، دیر لگ جائے گی، 10 سال لگ جائیں گے، 5 سال لگ جائیں گے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری کی ساری منافقت جو آج کل کی سیاست کی ہے اس کے بھرپور ترین نمونے دیکھنے تو یہاں۔ بہرحال اس کے اعتبار سے تو بعد میں بات کروں گا، میں یہ کہہ رہا تھا یہی انحراف بھارت کے مسلمانوں نے کیا، بھارت کے مسلمانوں نے تحریک پاکستان کو سپورٹ کیا، بلکہ اصلا تحریک پاکستان جو ہے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں کی قیادت میں چلی، اس لیے کہ میجورٹی پروونسز میں تو مسلمان بڑا آرام سے سویا ہوا تھا، اسے کوئی خطرہ تھا ہی نہیں، ہندو ذہنیت کا تو اصل جو اندازہ ہوتا تھا وہ مائنورٹی پروونسز والوں کو ہوتا تھا، اور چونکہ تحریک پاکستان جو ہے وہ ہندو ذہنیت کے خلاف ایک رد عمل کے طور پر ابھری ہے، لہذا وہ اصل تحریک جو ہے یہ مائنورٹی پروونسز کی تھی، سب سے بڑا گڑھ تو علی گڑھ بنا تھا تحریک پاکستان کا، پوری یونیورسٹی اور پوری تحریک جو ہے اس کو اس نے فیڈ کیا، پھر آپ کو معلوم ہے یو پی، سی پی، مدراس، بامبے، خود قائد اعظم جو ہے چاہے پیدائش ان کی کراچی کی تھی یا اندرون سندھ کی تھی، ایک رائے یہ بھی ہے کہ پیدائش کراچی کی نہیں ہے بلکہ اندرون سندھ کے ایک شہر کی ہے، چھوڑیے اس مسئلے کو، لیکن بہرحال ان کی پیدائش چاہے سندھ کی تھی، لیکن پورا کیریئر ان کا پولیٹیکل کیریئر، ان کا جو بھی پروفیشنل کیریئر ہے وہ تو بامبے سے متعلق ہے۔ اس اعتبار سے در حقیقت یہ مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں نے جب یہ دنکے کی چوٹ کہا کہ ہم ایک قوم نہیں ہے، ہماری قومیت کی بنیاد جو ہے اسلام ہے، مذہب ہے، تو ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد نظریات کیسے بدل گئے، آپ ایک قوم کیسے ہو گئے ہندو کے ساتھ؟ سیدھی بات یہ تھی کہ اپنے اسی موقع پر قائم رہتے، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم تو مائنورٹی ہیں، ہم تمہاری سیاست میں، ملکی سیاست میں آئیں گے ہی نہیں، جو چاہو لڑو، دنگا کرو، فساد کرو، جو کرنا ہو، یا تو جداگانہ انتخابات ہمیں دیجئے، جس بنیاد پر کہ پاکستان وجود میں آیا، جس بنیاد پر انہوں نے تحریک پاکستان چلائی، اگر آپ مسلمانوں کو علیحدہ سیٹیں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کرتے تو ہم اس میں حصہ ہی نہیں لیں گے، اس لیے کہ یہ قومی سیاست، ہم اس قوم کا حصہ ہی نہیں، تو قومی سیاست میں کیسے آئیں؟ منطق کا تقاضا بھی یہ تھا، تاریخ کا تقاضا بھی یہ تھا، مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا، اصول اور دیانت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ میں نے تو ایک بڑی سخت بات کہی ایک ساتھ سے، اور میں نے اصل میں پہنچایا تھا ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے دینی شخصیت بھارت کی، ان کو پیغام پہنچایا، ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی 2 سال پہلے جب میں گیا ہوں، تو میں نے ان کے ایک عزیز کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، میں نے کہا یہ کیا ہے آپ کا اصول کہ وادے کے بارڈر کے مشرق کی طرف تو سیکولرزم حق ہے، اور واگا بارڈر کے مغرب میں جائیں تو سیکولرزم باطل ہو گیا؟ آخر اصول تو اس طرح نہیں بدل جایا کرتے کہ ایک لکیر سے ادھر سیکولرزم حق ہے، بہت اچھی شے ہے، قابل تائید ہے، قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، بھارت میں سیکولرزم، اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ اصل مسئلہ مفاد کا ہوا تھا، اگر سیکولرزم سے مفاد ملتا ہو تو سیکولرزم، اور اگر علیحدہ سے کوئی اپنی قومیت کے بنیاد سے مفاد ملتا ہو تو پھر وہ علیحدہ قومیت، تو معنی تو پھر یہ ہوئے کہ اصل شے تو مفاد ہے، اصول نہیں ہے۔ دیانت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر اپنی علیحدہ قومیت کا، اور آپ کہیں آپ تو مائنورٹی ہے، مائنورٹی ہوتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی جو بھارت میں ہوئی ہے۔ اس وقت جو صورت بن گئی ہے اس میں تاریخی اعتبار سے بھی میں نے لکھ دیا ہے آج کے مضمون میں کہ واقعہ یہ ہے کہ 1980 میں پہلی مرتبہ میرا جانا ہوا تھا بھارت۔ یہ بھی ایک عجیب تاریخ ہے، اس لیے کہ پورے 33 برس ہو گئے تھے۔ نومبر 1947 میں ہم نے دریائے ستلج کراس کیا تھا پیدل قافلے کے ساتھ، حصار سے ہم آئے یہاں پاکستان ہجرت کر کے۔ اب 47 اور 80، پورے 33 برس، 1/3 century، اس لکیر سے ادھر جانے کا موقع نہیں ملا۔ 33 برس بعد پہلی مرتبہ میں گیا ہوں 1980، اور میں نے آ کر یہاں، مجھے اب بھی یاد ہے مسجد شہداء میں نے تقریر کی تھی، اور میں نے خوشخبریاں دی تھی دو، کہ میں دو خوشخبریاں لے کر آیا ہوں بھارت سے۔ نمبر ایک یہ کہ بھارت میں ہندو مت کا احیاء نہیں ہو سکا، 33 برس تک نہیں ہوا تھا، سیکولرزم کا دور دورہ ہے۔ ہندو مت کا احیاء ہوتا تو مسلمانوں کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گی، لیکن چونکہ نہیں ہو پایا اس اعتبار سے ہمارے لیے، وہاں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور یہاں بھی ہمارے لیے اس کے اندر ایک عافیت ہے۔ نمبر دو، وہاں بھی کوئی نیشنلزم ڈیولپ نہیں ہو سکا، بلکہ ریجنلزم ہے، علاقائیت ہے، تامل ناڈ، تامل قومیت، فلاں قومیت، فلاں لنگوسٹک نیشنلزم، اس کا دور دورہ ہے۔ اس لیے کہ بھارت میں اگر کوئی ایک نیشنلزم ڈیولپ ہو جائے تو وہ پاکستان کے لیے خوفناک شکل اختیار کر جائے گا، اس لیے کہ ایک نیشنلزم تو بہت بڑی طاقت بنا دے گا بھارت، اور اگر ریجنل ہے، علاقائیت ہے، تو اندر آپس میں کھٹ پٹ چلتی رہے گی، تو پاکستان کو بھی بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یہ دو خوشخبریاں میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کی تھیں جو 1980 میں پہلے دورے کے بعد میں نے آگے، اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ 12 برس میں بالکل بدل کر رہ گیا ماحول وہاں، اور اس کا اصل سبب کیا ہوا تاریخی اعتبار سے سمجھنے کی بات ہے۔ اصل سبب یہ ہوا کہ اسی زمانے میں اندرا گاندھی کو ایک بڑی زبردست شکست ہوئی، اور شکست کیوں ہوئی؟ مسلمان ووٹ کی وجہ سے شکست ہوئی۔ وہاں وہ پاپولیشن کنٹرول کی بنیاد پر، جیسا ہمارے ہاں بھی تحریکیں چل رہی ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، کم کرو، فیملی پلاننگ کرو، یہ کرو، برتھ کنٹرول کرو، بڑی مصیبت ہے، یہی وہاں بھی تھا۔ تو انہوں نے نسل بندی، جبری نسل بندی شروع کی تاکہ پیدائش جو ہے اولاد کی اس کا راستہ روکے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا یہ ہماری بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے، یہ بھارت کی در حقیقت ہندو ذہنیت کا یہ مظہر ہے، اور چونکہ ہماری پاپولیشن زیادہ بڑھ رہی ہے لہذا ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، جبری نسبندی ہماری کی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کو اندیشہ ہوگا۔ نمبر دو یہ کہ بہرحال یہ رائے بھی ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، جہاں تک تو ہے عارضی طور پر من حمل کی کوئی تدبیر اختیار کر لینا، تو یہ چیز تو قتل حرام تو نہیں ہے، اگرچہ مکروہ یہ بھی ہے، پسندیدہ تو نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے حوالے کرو، اللہ پر توکل کرو، وہی رازق ہے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی تمہاری آنے والی اولاد کو بھی دیں گے رزق، اور تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ اپنے رازق خود بن گئے۔ لیکن پھر بھی یہ کہ جہاں تک کنٹراسیپٹیو میتھڈز کا تعلق ہے، وہ اگر کوئی کسی مجبوری سے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، بیوی بیمار ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، تو وہ حرام مطلق نہیں ہے، لیکن مستقل طور پر جسم کے اندر ایسی تبدیلی کر لینا یہ حرام مطلق ہے۔ نسبندی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے جسم کے پورے نظام کو بدل دیا۔ اس وجہ سے دو اسباب سے اندرا گاندھی سے ہندوستان کا مسلمان ناراض ہوا، اور پہلی مرتبہ یہ اصطلاح آئی تھی اخبارات میں، مسلم ووٹ بینک، مسلمان ووٹوں کا ایک بینک ہے یہ، یہ جس کے خلاف چلا گیا وہ مارا جائے گا۔ لہذا گاندھی کے خلاف مسلم ووٹ استعمال ہوا ان بلاک، اور وہ شکست کھا گئی اندرا گاندھی۔ اس کے رد عمل میں اس نے کیا کیا، یہ اس کا رد عمل تھا، وہ اب ہندو دیوی بن کر سامنے آئی، ہندو مت کے نام پر اس نے ہندو کارڈ پلے کیا اور اگلا ہی الیکشن جیت گئی۔ وہ تو ان کے لیے تو سیاست، حالانکہ یہ جو نہرو خاندان، اس کا کوئی نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، کچھ نہیں۔ جو دادا تھا اس کا، موتی لال نہرو، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارا مذہب کیا، انہوں نے کہا میرا مذہب کیا پوچھتے ہو، میں اپنی تہذیب میں یورپین ہوں، زبان کے اعتبار سے مسلمان ہوں، بہترین اردو بولتے ہیں یہ لوگ، الہ آباد کے رہنے والے، باقی یہ کہ میں نام کے اعتبار سے ہندو ہوں۔ یہ موتی لال نہرو کا کون ہے؟ اندرا گاندھی کا دادا، جواہر لال نہرو کا باپ، لہذا ان کا اسی طرح جواہر لال ہے، اس کو کیا تعلق مذہب سے، وہ سوشلسٹ تھا، پکا سوشلسٹ، ڈہریا سوشلسٹ۔ اس اعتبار سے ان کے ہر سرے سے دین ہو. لیکن اب ایک ضرورت کے تحت مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اندرا گاندھی نے اب مندروں میں گئی اور اچاریہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس گئی, تلک لگوائے تاکہ ہندو ووٹ جو ہے این بلاک میرے پاس آ جائے, مسلم ووٹ کے مقابلے کے لیے جیت گئی. اور اس سے جو یہ ہندو احیاء کا جذبہ ہے ایک دم ابھر کر سامنے آ گیا. یہ رد عمل ہے وہ مسلم ووٹ کے استعمال ہونے کا. بلکہ میں نے ایک مثال اور بھی لکھ دی اپنی آج کے مضمون میں. یہ جو بی جے پی کی حکومت یو پی میں بنی ہوئی ہے یہ بھی مسلمان ووٹ کی وجہ سے بنی, اس لیے کہ راجیو گاندھی اندرا گاندھی کا بیٹا, اس نے پہلے تو مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھایا اور وہ جو پرسنل لا مسلم پرسنل لا تھا اس کی مخالفت کی. بعد میں اسے کچھ عقل آ گئی اور اس نے مسلم پرسنل لا کو تحفظ دینے کا قانون پاس کرا دیا, اس سے ہندو ناراض ہو گیا. اس سے یہ تو میں نے آپ کو سنایا ہے, اس کا یہ تاریخی فکرہ رہے گا. اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا, میں نے اب مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنے حقوق عورتوں کو اسلام نے دیے ہیں دنیا میں کسی اور نظام نے نہیں دیے. لہذا مسلم پرسنل لا یہ محفوظ رہے گا اور ہندوستان کی کوئی عدالت مسلم پرسنل لا میں مداخلت کرنے کا مجاز نہیں. یہ قانون جب راجیو گاندھی نے پاس کرا دیا تو یہ بھی ایک عجوبہ ہے تاریخ کا کہ اس کی وزارت سے استعفی دیا کس نے؟ عارف محمد خان نے جو مسلمان تھا. اس پر احتجاج کرتے ہوئے, اس لیے کہ اس نے موقف اختیار کیا تھا مسلمانوں کے خلاف, جو سابقہ کانگریس کا موقف تھا اس کے اوپر اسے تقریریں کی تھی, تو کم سے کم اتنی شرم ان میں ہے کہ اس نے جب حکومت پارٹی کا جو ہے موقف بدل گیا اس نے استعفی دے دیا احتجاجاً کہ یہ مسلم پرسنل لا کو جو علیحدہ سے تشخص دیا جا رہا ہے, تحفظ دیا جا رہا ہے, میں اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مستعفی ہوتا. وزیر تھا عارف محمد خان. بہرحال اس کے بعد جب یہ بابری مسجد کا مسئلہ آیا ہے, وہی ایک سیاسی مسلحت کی ضرورت. راجیو گاندھی نے تھوڑی سی لچک دکھائی ہندوؤں کے مقابلے میں, مسلمان ناراض ہو گئے. مسلمان ناراض ہو گئے, ان کا اسے سبق سکھائیں گے, ہم اس کو سبق سکھائیں گے. لہذا ووٹ کس کو دے دیے؟ بی جے پی کو. بی جے پی کے جو کٹر ہندو جو احیاء ہے اس کی سب سے بڑی علمبردار ہے. یو پی کی موجودہ حکومت جس کے ہاتھوں جس کے ذریعے سے سمجھیے یہ بابری مسجد جو ہے شہید ہوئی ہے, اس کے بھی برسر اقتدار آنے میں مسلمان ووٹ کا دخل. یہ ہے وہ منفی نتائج جو ہندوستان میں قومی سیاست میں مسلمان نے داخل ہو کر پیدا کیے ہیں اور اس سے پازیٹو حاصل کچھ ہوا ہی نہیں. اور میرے نزدیک بھارت کا مسلمان ہو چاہے پاکستان کا مسلمان, دونوں در حقیقت نظریہ پاکستان سے غداری کے مرتکب ہوئے. انہوں نے ہندو نیشنلزم اور انڈین نیشنلزم کو اختیار کر لیا اور سیکولرزم کو سمجھا کہ یہ ہماری پناہ گاہ ہے, اس کی چھتری تلے ہمیں کچھ حفاظت مل جائے گی, اور اپنا سابق موقف جو ہے مسلم قومیت مسلم نیشن ہوڈ اس کو چھوڑ دیا, اور ہم نے جو ہے جو اصل مقصد تھا قیام پاکستان کا اس کو آج تک پورا نہیں کیا. یہ ہے در حقیقت جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. اور اس کو جان لیجئے, اصل بات جو سمجھانے کی ہے, بھارت کا مسلمان تو سزا بھگت رہا ہے, 40-45 برس اس کو سزا بھگتتے ہوئے ہو گئے. وہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی مریض کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں ڈائبٹیز ہو گئی ہے, یو ہیو ٹو لیو ود اٹ, اب جینا ہے تو اسی کے ساتھ جینا ہے. جب وہاں متحدہ قومیت کے تحت مسلمان کو سیاست میں حصہ لیتا ہے تو اس کے ایک منطقی تقاضے کے طور پر اسے اپنا مذہبی تشخص گھس گھس کر بلکہ رگڑ رگڑ کر مٹانا پڑتا ہے, ورنہ ہندو ووٹ کیسے دے دے گا اس کو؟ کوئی شخص فرض کیجئے کسی کانسٹیچوئنسی میں مسلمان بھی ہے, انتخاب لڑ رہا ہے, وہاں پر تو ووٹر ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے, اب ہندو ووٹر کیسے ووٹ دے گا اس کو اگر اس نے اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھا؟ جب تک وہ ثابت نہ کر دے کہ میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو, جب تک یہ ثابت نہیں کرے گا ہندو تو ووٹ دے گا نہیں اس کو. لہذا نام رہ جاتا ہے مسلمان کا سا. آپ حیران ہوں گے, سکندر بخت خاں مسلمان ہے, بی جے پی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئے, اور وہ ہے کہ جن کو بی جے پی نے کھڑا کیا بھارت کی پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں معافی مانگنے کے لیے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی, ہم معافی مانگتے ہیں, مسجد کو شہید کرنا ہمارے پیش نظر نہیں تھا. مسلمان بی جے پی کا نمائندہ کھڑا ہو کر بی جے پی کی حکومت کے تحت ہونے والے کام پر معذرت کر رہا, تاکہ دنیا کے سامنے یہ آ جائے کہ ہم کوئی کٹر ہندو قوم جماعت نہیں ہے, مسلمان بھی ہے ہمارے ساتھ. یہ سارے نتائج نکل رہے ہیں کس بات کے؟ دو طرفہ غلطی جو ہے, سرحد کے اس پار بھی اس پار بھی. انہوں نے مسلم نیشن ہڈ کو چھوڑ کر سیکولرزم کو اپنی چھتری اور اپنی پناہ سمجھا, آج ان کے سامنے یہ بات آ گئی ہے, وہ سیکولرزم ختم ہوا. غلبت الروم فی ادنی الارض, سیکولرزم کا وہاں پر یوں سمجھیے کریا کرم ہو چکا, سیکولرزم ختم ہو چکا. اب تو چاہے کتنا بھی زور لگا رہے کانگریس, وہ اس طوفان کو روک نہیں سکتی. ان کو جو سزا ملنی ہے وہ مل رہی ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, آج یہاں فساد ہو گیا، کل وہاں فساد ہو گیا، آج یہاں فساد ہو گیا، آج یہاں اتنے مارے گئے، آج فلاں آبادی جلا دی گئی، آج فلاں جو ہے اس پر ہو گیا، اور یہ طوفان جو چلا آ رہا ہے یہ اب کہاں تک جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واجے کی لکیر جو ہے یہ ہمیں بچائے رہے گی، تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اس لیے کہ ہندو فنڈامنٹلسٹ جو ہے اس کا اصل ہدف پاکستان ہے. وہ تو یرغمالی ہے ہی بھارت کا مسلمان، اس کو کیا اس کی چنتا ہے، کیا فکر ہے؟ اس لیے کہ بھارت کے مسلمان کو بھولنے کے لیے تو پولیس موجود ہے. 300 آدمی جو ہلاک ہوئے بامبے میں، سب کے سب پولیس فائرنگ سے ہوئے. آج بھی بلکہ میں نے سن 80 میں آ کر یہ واقعہ بھی آپ کو سنایا ہوگا، یہ تو شاید لکھا ہوا بھی کہیں موجود ہے. میں حیران ہو گیا تھا جب میں گیا تھا علی گڑھ سن 80 میں، اور میں نے وہاں جا کر میں پہنچا ہی ہوں کہ مجھے کہا گیا کہ آج شام کو یہاں سیرت کا جلسہ ہے، آپ بھی تقریر کریں. میں نے کہا ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا، یہ مجھ سے تقریر کرانا چاہتے ہیں، یہاں پہ پاکستانی مقرر سے تقریر کرانا چاہتے ہیں علی گڑھ میں. اور علی گڑھ کی بھی وہ آبادی جو ٹھوس بالکل خالص ہندو آبادی، بازار کے چوک میں جلسہ ہو رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر انہوں نے مجھے بلایا میں جا کے تقریر کروں گا. مجھے تو زیادہ تر یہ کرے گا نا بھارتی نکال دیں گے، چلے جاؤ یہاں سے، انہیں اندیشہ تو انہیں ہونا چاہیے. میں جو جا کر وہاں بیٹھا چوک میں، ادھر بھی ہندو وہ ادھر بھی ہندو، پوری آبادی ہندو ہے گڑھے کے اندر، گڑھ کے اندر، اور جو تقریریں زور شور کے ساتھ ہو رہی ہیں سیرت النبی پر، حضور کی عظمت پر، اور شرک کی مذمت پر، شرک کی نفی پر، تو میرا بھی حوصلہ کھل گیا، میں نے بھی کھل کر تقریر کی. پھر جو وہاں پر گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا، اور یہ ہے بڑی تلخ بات، سن 71 تک ہم پاکستان کو اپنا محافظ سمجھتے تھے، سن 71 کے بعد اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو اپنی ہی حفاظت کر لے تو بڑی بات ہے، اب ہمیں یہیں رہنا ہے اور یہیں لڑنا ہے، مارنا ہے اور مرنا ہے. یہ ان کا مورال تھا. لیکن اب کیا کریں جب پولیس سامنے آئے؟ کیا ہوا سوپور میں پرسوں؟ 2 آدمی مارے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز کے، 60 مسلمان جو ہے، ابھی تو لاشیں اور ملبے میں سے کتنی نکلیں گی. اور خود کہہ رہے ہیں بھارت کا جو پولیس چیف ہے اس علاقے کا، اس نے خود کہا ہے سیکیورٹی فورسز رہے نمک، دیوانے ہو کر، پاگل ہو کر، وہ جو ادھا دھند فائرنگ کر کے، اور وہ سوپور کی بستی کے اندر سینکڑوں مکان جلا دیے، سینکڑوں دکانیں جلا دی، اور 60 لاشیں تو نکل چکی ہیں، ابھی پتہ نہیں ملبے سے کتنے اور نکلے. وہ تو یرغمالی ہے، ہندوستان کا مسلمان یرغمالی. ہم نے ہندوستان کے مسلمان کو ان کے حوالے کر کے یہاں عیش کے اپنے جو ہے ایوان سجائے، یہ ہے معاملہ. تو اصل سزا ہمیں ملے گی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. لیکن اس عذاب ادنا ہم لازماً اسے مزہ چکھائیں گے ان کو، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا، شاید کہ لوٹ آئے. عذاب الاکبر کے بارے میں مفسرین کا ایک خیال تو یہ کہ اس سے مراد ہے آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب. والعذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون، خود قرآن مجید میں سورہ قلم میں یہ الفاظ آئے. لیکن ایک رائے یہ ہے کہ عذاب ادنا عذاب اکبر جب یہ ایک دوسرے کے مقابل میں آئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عذاب اعظم یا عذاب اکبر وہ ہوتا تھا جس میں کسی قوم کو نسیم منسیہ کر دیا جاتا تھا، کسی قوم کی طرف رسول بھیجا گیا، قوم نے انکار کیا، رد کر دیا، دعوت کو ماننے سے انکار کیا، بحیثیت مجموعی تنگ لوگ ایمان لے آئے تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا. نتیجہ کیا نکلا؟ قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم ہود ختم، قوم صالح ختم، قوم شعیب ختم، آمورہ اور صدوم کی بستیاں ختم، آل فرعون غرق. یہ ہے عذاب اکبر. عذاب ادنا ہوتا ہے جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے. سیلاب آ گیا شاید ہوش میں آ جائے، کوئی زلزلہ آ گیا شاید ہوش میں آ جائے، جاگ جائے، کوئی اور قحط پڑ گیا شاید ہوش میں آ جائے. یہ عذاب ادنا ہے. ہمارے لیے سن 71 عذاب ادنا تھا، اگرچہ بہت بڑا عذاب تھا، لیکن ملک تو باقی رہا نا، کم سے کم یہ پاکستان تو بچا ہوا رہا. وہ پاکستان بھی چلیے لیبل بدل گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، لیکن ون پیس ہے، ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے تو ہے نا، کوئی قوم آ کر اس پر قابض تو نہیں ہو گئی. یہ عذاب ادنا تھا، اگرچہ اس اعتبار سے یہ بھی بہت بڑا تھا. 93,000 ہمارا کڑیل جوان، ایک سپاہی سے لے کر جرنیل تک ہندو کا قیدی بنا، بھیڑوں بکریوں کی طرح ٹرکوں میں لاد کر اس کو لے جایا گیا ہے، کہاں مدھیہ پردیش، سی پی، سینٹرل پروونسز آف انڈیا کے جو بھی کنسنٹریشن کیمپس تھے ان میں لے جایا گیا. اپنے ہاتھ سے ہمارا ٹائیگر جرنیل جو ہے نیازی صاحب پستول اپنا پیش کرنا پڑا. یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، چھوٹے ہو کر جزیہ پیش کرو. یہ اثر ہمارا ہوا، لیکن کہاں ہم ہوش میں آئے؟ وہی لچھن ہے، وہی شب و روز ہے، وہی انداز ہے، وہی سودی معیشت ہے، وہی بے حیائی اور بے پردگی پہلے سے اور دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے، وہی جاگیرداری ہے، وہی سب کچھ ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آس میں. وہی حالات ہیں. تو کیا جب کہ ایک اور کوڑا عذاب ادنا کا پڑے اور ہو سکتا ہے عذاب اکبر ہو جائے، نام و نشان مٹ جائے ملک کا، این ممکن ہے. میری باتیں کڑوی لگیں گی، لیکن اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے انبیاء کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں، ہر نبی نے آ کر وارن کیا، ہوش میں آ جاؤ اے بنی اسرائیل، ہوش میں آ جاؤ اے بنی اسرائیل، ہوش میں آ جاؤ. ایسے ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے، اے یروشلم، اے یروشلم، میں نے کتنا چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، بچا لیتی ہے، میں بھی تجھے بچا لوں اللہ کے عذاب سے، لیکن تیری بے حیائی اور بد کرداری کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو عذاب الہی کے مستحق بنتی چلی جا رہی ہے. اے بستی، اب وہ بستی پھر جو اجڑی ہے نبوکدنظر کے ہاتھوں، 6 لاکھ کو قتل کیا تھا. میں تو حیران ہوتا ہوں، اس وقت 700 یا 600 قبل مسیح میں، آج سے 2500 سال قبل وہ شہر 12 لاکھ پر مشتمل تھا. 6 لاکھ قتل کیے گئے، 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر، کیپٹیویٹی کا جو دور کہلاتا ہے یہودیوں کی تاریخ میں، بیبیلونیا لے گیا 6 لاکھ کو، ان میں بوڑھے بھی تھے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی. تو قابل جنگ، جنگ کی صلاحیت رکھنے والے جوان تو 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوں گے. وہی 1 لاکھ ہمارا لے جایا گیا ہے بنگلہ دیش سے اور مدھیہ پردیش اور ساؤتھ انڈیا کے کنسنٹریشن کیمپس کو، کیا فرق ہے؟ تو نوٹ کرنے کی بات ہے، لیکن ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ جو حالات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں زیادہ بڑی ذمہ داری ہماری پاکستان کی. اور یہ جو دوسرا حصہ ہے اس پیشین گوئی کا، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یہ مغلوبیت کے بعد پھر غالب آ جائیں گے. اب اس میں اس کی بھی ایک شکل ہے جو سامنے ہے. ایک تو وہ جس کو میں نے بارہا اپنی تقریروں میں بیان کیا ہے ان اجتماعات میں، ایک غلبہ تو وہ ہے جو پورے قرے ارضی پر اللہ کے دین کا ہونا ہی ہے، تو بھارت کون سا اس سے باہر رہ جائے گا؟ ہونا تو ہے نا. آخر جب حضور نے یہ فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ کر، لپیٹ کر مجھے دکھا دیا، فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وہ ان امتی سیب لوگ ملک مازوئے علی منہا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی کہ جو مجھے سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے. تو ایک وقت وہ آنا ہے، پوری دنیا پر غلبہ ہوگا، ہندوستان پر بھی ہوگا. لیکن فی بضع سنین والی بات، وہ تو کب ہونا ہے؟ اس میں تو ابھی کافی اس سے پہلے کے مراحل بھی آنے ہیں. المسیح الدجال کا ظہور بھی ہونا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں پر اس کے ذریعے سے جو بھی سختیاں اور شدائد آنے ہیں اس کا دور بھی ہونا ہے، اور وہ کتاب الملاحم جو ہے اس میں جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو بھی پورا ہونا ہے. جیسے یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے، ایسے ہی حدیث کی پیشن گوئیاں ہیں. اس دور میں اصل میں، یہ میں نے کراچی کی اپنی تقریروں میں 2-3 مرتبہ بات واضح کی ہے، اس دور میں ان پیشین گوئیوں سے بڑی بے اعتنائی ہو گئی ہے مسلمانوں کو. سنتے بھی ہیں تو بے توجہ ہی، کہ آج یہ حدیث کی بات ہے، حدیث میں ہے کوئی، اور یہ بہت خطرناک علامت ہے ہماری گمراہی کی. اس لیے کہ میں اس کو در حقیقت ایک پیمانہ سمجھتا ہوں قادیانیوں کے اثر کا اور منکرین حدیث کے اثر کا. یہ دونوں جو گروہ ہیں، قادیانی، ان کی بھی جو ضرب لگی ہے وہ نبوت پر لگی ہے، ختم نبوت کی مہر پوڑی ہونے، اور منکرین حدیث کا حملہ بھی حدیث پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ہے، اور ان دونوں نے حدیث کی اہمیت کو ختم کر دیا. صرف اس حوالے سے جو مسلمان بھی حدیث کے بارے میں استخفاف، یہ تو ہو سکتا ہے حدیث کے بارے میں، یہ حدیث کس پائے کی ہے، اس کی سند کیا ہے، یہ صحیح ہین کی ہے، یہ صحاح کی ہے، یہ کس کی ہے، سنن کی ہے، یا یہ کہ یہ اس کا اپنا سند کے اعتبار سے درجہ کی ہے، بالکل الگ بات ہے. ایک یہ ہے کہ حدیث بحیثیت مجموعی اس کی اہمیت ہی نگاہوں سے کم ہو جائے. یہ جو پیشن گوئیاں ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہو کر رہے گا، صحیح حدیث ہے. اور جو نزول مسیح کی حدیث ہے، رفع مسیح کی احادیث ہے، جو مسیح الدجال کا ظہور ہے، یہ تو صحیح ترین احادیث کے اندر ہے، تو صحیح ہے کی احادیث کے اندر سارا تذکرہ موجود ہے. لہذا اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں بھی کہیں غیر شعوری طور پر، اس لیے کہ جیسے کہ کسی فضا کے اندر کوئی چیز جو ہے عام ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے عام آدمی کا اس سے بچنا. تو جب تک کہ آدمی مطالعہ نہ کرے، غور و فکر نہ کرے، تحقیق نہ کرے، سنجیدگی کے ساتھ اپنا وقت نہ لگائے، تو جو بھی فضا کے اندر سسپینشن ہوتی ہے، جو خیالات عام ہو گئے ہوتے ہیں، اس سے آپ بھی انفیکٹ ہو جاتے ہیں. انفیکشن خیالات کی بھی تو ہوتی ہے، جیسے جراثیم کی کا اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر، خیالات کا بھی ہوتا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے. ہر شخص اپنے ذہن کو جو ہے ٹٹولے، اپنے دل کو اپنے گریبان میں جھانکے کہ احادیث نبویہ کے بارے میں کہیں اس طرح کی بات تو ذہن میں نہیں، اگر ہے تو یہ اثر ہے یا قادیانیت کا. قادیانیت نے اصل میں ان تمام احادیث پر خط تنسیخ پھیر دیا، حضرت مسیح کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کی نفی کر دی. ان کے آنے کا کیا سوال، جو گئے نہیں آئیں گے کیا، وہ تو مر چکے، فوت ہو چکے، دفن ہو چکے. اور احادیث صحیح ترین احادیث، مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی موٹی تصنیف ہے ان احادیث پر مشتمل، جو صحیح ترین احادیث کے درجے کی احادیث ہیں، کہ جن میں صراحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں مذکور ہیں کہ حضرت مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، وہ آئیں گے. اور مجھے تو ان پر یقین ہے اپنے منطق کے اعتبار سے، مطالعہ قرآن کی بنیاد پر، اس لیے کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ ہر رسول کی قوم جس نے کہ اس کو رد کیا، ہلاک کی گئی، سوائے ایک قوم کے بنی اسرائیل کے، جن کی طرف حضرت مسیح بھیجے گئے رسولاً الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے حد کر دی مخالفت کی کہ بس پڑھتے اپنے طور پر تو سولی پر چڑھا دیا، مرتد قرار دیا، کافر قرار دیا، ولد الزنا قرار دیا اللہ کے رسول کو. اس سے بڑی توہین کسی نے نہیں کی ہوگی، نہ نوح نے کی ہوگی نوح کی قوم نے، اور نہ ہود نے کی ہوگی ہود کی قوم نے، جنہیں کہا گیا ولد الزنا ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور انہوں نے تو اپنے طور پر مسیحی کو چڑھایا. یہ دوسری بات ہے، اللہ نے ولکن شبہ لہ. اب اگر آپ فرض کیجئے کہ کھا رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ سور کا گوشت ہے، تو آپ نے تو سور ہی کا کھایا ہے، چاہے ہو وہ بکری کا گوشت، لیکن جب آپ نے یہ سمجھا ہے کہ آپ سور کا گوشت کھا رہے ہیں، تو آپ نے تو سور ہی کھایا. انہوں نے تو مسیح کو چڑھایا ہے، کیونکہ انہوں نے اسے مسیح سمجھا ہے، وہ تو مجرم ہے مسیح کو سولی پر چڑھانے کے. اللہ نے بچایا ہے، اللہ نے اٹھایا ہے، اور اب اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہی آئیں گے، حضرت مسیح علیہ السلام. میرے نزدیک تو قرآن کا فلسفہ، قرآن کی منطق جو ہے، اس کی روح سے اس کی چونیں ایسی آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ مجھے تو پورا یقین حاصل ہے، حق الیقین حاصل ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش ہے میرے نزدیک نہیں. بہرحال لیکن یہ تو اس کی اصل بنیاد احادیث پر ہے، یہ تفاسیر قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تفاسیر احادیث کے اندر، اگرچہ اس کی منطق، اس کا فلسفہ، اس کا استدلال، اس کی جڑ بنیاد قرآن میں موجود ہے. بہرحال یہ سب کچھ ہونا ہے تو ایک غلبہ تو اس وقت ہوگا، لیکن اس وقت ابھی بعید نہیں ہے. پاکستان اب بھی اگر ہوش میں آ جائے، بدقسمتی سے نظر یہ آ رہا کہ اب بھی ہم ہوش میں نہیں آ رہے. حالات ہمارے یہ ہو چکے ہیں جو بھی سامنے کے ہیں. امریکہ ہمارا واحد دنیا میں محافظ سمجھا جاتا تھا، وہ آنکھیں بدل چکا. وہ ہم سے افغانستان میں اپنی پرائیورٹیز جو اس نے طے کی تھی اس کے مطابق جو اس نے چاہا وہ ہم نے کیا. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا صحیح کیا یا غلط کیا، اس کو چھوڑ دیجئے. کس کی کیا غلطی تھی، ڈیٹیلز میں جائیں گے تو معاملہ، یہ پشاور ریکارڈ میں کیا غلطی ہوئی کیا نہیں ہوئی، کس پر ذمہ داری ہے، گلبدین پر ہے یا کسی اور پر ہے، میں اس میں نہیں جاتا. لیکن ہوا وہ ہے جو امریکہ چاہتا تھا، سیدھی سیدھی بات. اب وہ دہشت گرد کی دھمکی دے کر ہم سے کشمیر سے بھی ہینڈز آف کروا لینا چاہتا، بھاگ آ جاؤ. چار مہینے کی مہلت دی، اندازہ تو کیجیے. جیسے آپ کئی شو کاز نوٹس آیا کرتا ہے، کیوں نہ آپ کو یہ سزا دی جائے، چار مہینے کے اندر اندر وضاحت پیش کرو، ورنہ تمہیں دہشت گرد کرا دیں گے. اور کانپ رہے ہو، حال کیا ہے، اپنے پاؤں پر تو کھڑے نہیں. حکومت وہ ہے ہی نہیں کہ جس سے عوام کا اعتماد حاصل ہو، اور قوم میں قربانی کا مادہ پیدا کیا ہی نہیں. اللے تللے ہیں، ایش ہیں، سکینڈلز پر سکینڈلز ہیں. اب تو اربوں کے سکینڈل ہوتے ہیں، وہ عرب سے کم تو ہوتا ہی نہیں. وہ رشوتیں ہیں تو عربوں کی ہیں، ہیں یا نہیں ہیں اللہ جانے، لیکن جب بھی ذکر آئے گا تو عربوں میں آئے گا. اتنے عرب کا معاملہ ہو گیا ہے، یہ سکینڈل اتنے عرب کا ہے. غبن ہے تو کروڑوں سے کم کا تو سوال نہیں ہوتا. فلاں محکمے میں ہو گیا اتنے کروڑ کا، فلاں میں ہو گیا اتنے کروڑ کا. یہ ہے کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ ہمارا ایٹمک پروگرام ایک شخص سے جو کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی بات اب کون سنے گا؟ اسلم بیگ کہہ رہا، ڈٹ کر کہہ رہا ہے، اس کی ایک شخص حیثیت ہے. بہرحال وہ ایسی پوزیشن میں رہا ہے کہ اسے معلومات حاصل ہے کہ کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے. آخر ایک شخص ہے کہ جو ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بالکل قدم جو ہے پیچھے مت ہٹاؤ، ڈٹ کر بات کرو، کہو کہ ہے ہمارے پاس، تاکہ اکویلٹی کی بنیاد کے اوپر بھارت کے ساتھ معاملہ ہو. لیکن ہماری حکومت تو اس کی ہمت نہیں رکھتی. ہمارے یہاں اپوزیشن ہو، وہ اس موجودہ حکومت سے بڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہوگی. یہی وجہ ہے یہ معاملہ رک گیا ہے. جب امریکہ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ جو موجودہ حکومت ہے وہی ہمارے سامنے سجدہ کرنے کو تیار ہے، تو بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ بدلا تو وہاں جائے جہاں یہ کہ کوئی موجودہ حکومت جو ہے وہ کہیں اپنے پاؤں گھسیٹ رہی ہو، جس کو ڈریگنگ آف دی فیٹ آپ کہتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، پھر تو ان کو ہٹاؤ، دوسرے کو لاؤ. جب وہ ان سے بڑھ کر بچپن میں کھیل کھیلا کرتے تھے، آم والے آم دے، اور وہ کہتا تھا کہ آم ہے سرکار کے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی ہیں دربار کے. تو جب ہم بھی دربار کے ہیں تو خامخواہ پھر یہ ہو یا وہ، فرق کیا پڑتا ہے؟ دونوں ایک ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے پڑتے. بہرحال میں اس وقت جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہی بات جو میں نے بارہا کہی ہے، پل صراط پر سے ہم گزر رہے ہیں. یا تو آخری تباہی جو نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے اتنی واضح نظر نہیں آ رہی تھی بھارت میں جو کچھ ہوا ہے، بلکہ اب یہ بات ذرا اس کا کینوس وسیع ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بات ذہن میں آ گئی ہے تو بیان کر دیتا ہوں. اصل میں یہ ایک فیلر ہے، بابری مسجد کو گرا کر یا شہید کر کے اندازہ کر لیا گیا ہے کہ مسلمان قوم کے اندر کتنی کچھ غیرت اور حمیت ہے. کوئی ایک مسلمان پورے دنیا میں 50 ممالک میں سے نہیں نکلا جس نے کوئی الٹیمیٹم کا انداز اختیار کیا ہو بھارت کے ساتھ، جس نے یہ بھی کہا ہو کہ ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑ لیں گے. ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ تو یوں سمجھئے بدترین جو کردار ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا، مندر توڑ دیے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اخلاقی سطح پر ہم ان سے بھی نیچے گر گئے، ورنہ دنیا میں کوئی اخلاقی مقام تو ہوتا ہمارا کہ دیکھو اسلام مائنورٹیز کے لیے کیا حکم دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے. یہاں پر جو بھی عبادت گاہیں ان کی ہیں، دے آر اے سیکرٹ ٹرسٹ ود اس، وہ تو ہمارے پاس ایک امانت ہے. ان کی حفاظت اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت اتنی ہی کی جائے گی جتنی کہ مسجد کی. بلکہ حیران کن بات یہ قرآن مجید میں سورہ حج میں جہاں یہ تہذیب کا لفظ آیا ہے، لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي حَقِّ اللَّهِ كَثِيرًا. تو کنیساؤں کا اور سوموں کا اور صلوتوں کا، سینگوز کا ذکر پہلے ہے، مسجد کا بعد میں. یہ تو ہمارا کردار ہے، مندر گرا دیا، اپنی بھی کوئی 50 کے قریب جانے اپنی جو ہے خامخواہ کو وہ بھی ضائع کی، ملبے ترے دب گئے، مندروں کے ملبے ترے. یہ تو کردار ہمارا ہے، لیکن یہ کہ کسی ایک ملک کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ بھارت کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن ہی توڑنے کی دھمکی دے. تو نفس تو دیکھ لی نا دنیا نے. یہ اصل میں کس لیے ہے؟ کوئی دن کی بات ہے، یہی حشر مسجد اقصیٰ کا ہونے والا ہے. یہ کوئی دن کی بات ہے، بہت کلوز لائز آن ہے ہندوؤں کا اور یہودیوں کا. ان کے وفد کے وفد جاتے رہے، ان کے وفد جاتے رہے ہیں، آر ایس ایس کے اسپین جاتے رہے ہیں کہ معلوم کریں کہ یہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ کس طور سے کیا تھا تم نے، ریسرچ کرتے رہے. ہمیں بھی ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے، ہمیں بھی خاتمہ کرنا ہے، کیسے کریں گے، تو اور طریقے بتاؤ. اور یہ تو آنے والا تھا وزیر خارجہ اسرائیل کا، وہ تو کچھ ہنگامے جو ہوئے اس کے بعد اس کا جو ہے بھارت کا دورہ جو ہے وہ منسوخ ہوا یا ملتوی ہوا، ورنہ وہ تو آ رہے. یہ در حقیقت بہت دیر، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، یہ پیس آف ایونٹس جو ہے بہت تیز ہونے والی ہے. اس لیے کہ شاہ فہد کا بھی کی وارننگ آ چکی ہے، اخبارات میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، عالم عرب کے اندر بھی وہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ مسلمان، جوش والا مسلمان نوجوان جو ہے وہ اس وقت بہت حرکت کے اندر ہے. سعودی عرب کے اندر بھی سخت ریزنٹمنٹ امریکہ کے خلاف، اور اپنی جو ڈائنیسٹی ہے، حکمران جو یہ خاندان ہے اس کے خلاف تیزی کے ساتھ. اور جو بیان آیا شاہ فہد کا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سخت کوئی اقدامات جو ہیں ان کے خلاف اب لے ہونے والے ہیں مسلمانوں کے خلاف، فنڈامنٹلسٹ کے خلاف، سعودی عرب میں اور دوسرے ممالک میں، مصر میں تو ہو ہی رہا، الجزائر میں ہو رہا ہے. اس اعتبار سے یہی تو کہتے ہیں نا کہ اگر یہ خود اپنے ملکوں میں کرتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ہم نے اگر کر دیا تو کیا، یہودیوں نے اگر 400 نکال دیے تو کیا ہو گیا، تم نے ہزاروں جو ہیں الجزائر کے لوگ جو ہیں مسلمان ان کو نہ معلوم کہاں صحرا کے اندر پھینکا ہوا ہے، تم اپنے ہاتھوں مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ نہیں کر رہے کیا؟ وہ تو کہتے ہیں دنگے کی چوٹ کہتے ہیں کہ خود مسلمان حکومت فنڈامنٹلسٹ کے خلاف یہ اقدامات کرتی ہے تو کوئی نہیں بولتا، اگر ہم نے کر دیا تو کوئی بڑی قیامت ہو گئی. تو حالات تیزی سے اسی رخ پر جا رہے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے ابھی ایک مہلت ہے. وہ مہلت سورہ یونس کی اس آیت کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے، فلولا کانت قریت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناهم الى حین. انبیاء اور رسل کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے، پوری تاریخ میں جیسے ایک انوکھا واقعہ یہ تھا کہ ایک رسول کی قوم اس کو سولی پر چڑھانے کے باوجود ہلاک نہیں کی گئی، یہ ڈیفرڈ ہے معاملہ، ملتوی کیا گیا، ہلاک ہونا ہے اور اسی رسول کے ہاتھوں ہونا ہے. اسی طرح کا ایک انوکھا واقعہ ہے انبیاء اور رسل کی تاریخ میں، ایک قوم پر عذاب شروع ہو گیا، آثار آ گئے، پھر اس نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی. جیسے آپ کو معلوم ہے انفرادی طور پر توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ معلوم یغر غر، جب تک کہ نزا کی کیفیت شروع نہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ایسے ہی اجتماعی سطح پر کسی قوم کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک عذاب الہی کا کے آثار شروع نہ ہو. بس معاملہ کیا ہوا، حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ جلدی کی، اللہ تعالی کی واضح اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. ان کا یہ ڈیبٹ قوم کو کریڈٹ کی شکل میں مل گیا کہ جب عذاب ہو یہ تو آ گئی مصیبت جو جس کی یونس خبر دے رہا تھا. وہ چیختے چلاتے ہوئے گھروں سے نکلے، میدان میں آ گئے، توبہ کی، گڑ گڑائے، اللہ نے عذاب واپس لے لیا. فلولا، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی، لولا کانت قریت آمنت فنفعها ایمانها، کہ جو عذاب کے الہی عذاب کے آغاز کے بعد ایمان لائی ہو اور پھر اس کو اس کے ایمان نے فائدہ دیا ہو، سوائے قوم یونس کے. لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے دور کر دیا، ہٹا دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ایک وقت معین کے لیے ان کو مہلت اور دے دی، متاع دنیاوی سے ہم نے انہیں بہراور کر دیا. یہ ایک موقع ہمارے لیے بھی ہے اور ہمیں اس کا حق ہے. ہمارے پاس تو بہرحال براہ راست اس وقت کوئی رسول تو نہیں آیا ہے نا جس نے اتمام حجت کی ہو، رسول ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن براہ راست ہمیں تو انہوں نے تبلیغ نہیں کی نا، ہمیں تو علماء نے کچھ پہنچایا، کچھ اور اولیاء اللہ نے پہنچایا، جو بھی دین پہنچا ہے یا آج خادمان دین پہنچا رہے ہیں یا جو بھی قرآن مجید کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے کسی نہ کسی کریڈٹ کا ہم کلیم کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں مہلت دے، لیکن اس مہلت کے ساتھ اگر توبہ ہو. اگر توبہ ہی نہیں ہے تو پھر مہلت کے مانی جائے، توبہ کی جائے، باز آ جایا جائے، لچھن بدلے جائیں، زندگی کا رخ بدلا جائے. اس اجتماعی توبہ کے بعد کرنے کے کام کیا ہیں، وہ دو ہیں. دیکھیے اس کا بھی میں بہت ہی اختصار کے ساتھ حوالہ ہی صرف دے سکتا ہوں، زیادہ تفصیل سے اگر موقع ہوا تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ روح اور سورہ سجدہ یہ دونوں بہت مشابہ ہیں دوسرے. سورہ سجدہ میں فرمایا، جس کی ایک آیت پہلے میں سنا چکا ہوں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں چکھائیں گے مزہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا، شاید کے لوٹ آئیں، شاید کے رجوع کریں، شاید کے توبہ کریں. وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. بہت سخت آیت ہے، بہت سخت آیت. ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی ہو. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے اعراض کرے، پیٹ موڑے. انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہے ہیں. اللہ تعالی بچائے، شاید اس کا سب سے بڑا مصداق یا تو عالم عرب ہے، ان کی مادری زبان عربی ہے جس میں یہ قرآن مجید اور اس آیات الہیہ موجود ہیں، اور اگر کسی عجمی ملک میں قرآن مجید کی دعوت کو اس طور سے پھیلایا گیا ہے جس طور سے کہ یہاں پاکستان میں پھیلایا گیا ہے، تو پھر دوسرے نمبر پر سب سے بڑے مجرم اس آیت کا مصداق ہم بنیں گے، باقی پوری دنیا میں قرآن کا یہ تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ دعوت رجول القرآن، یہ قرآن کے ذریعے سے تذکیر، یہ قرآن کی تربیت گاہیں، یہ قرآن کانفرنسیں، یہ اس کا سلسلہ اشاعت، یہ اردو زبان میں ہزار ہا کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، دورہ ترجمہ قرآن، چھ چھ گھنٹے رمضان مبارک میں راتوں کو جاگ کر قرآن کا پڑھنا پڑھانا، کوئی اس کی مثال کسی ملک کے اندر ہوگی؟ پھر اگر یہ ملک وہی کا وہی رہے تو وہ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون، سوائے اس کے کہ اس وعید پر بھی اللہ سے توبہ کی جائے، رجوع کیا جائے، قبر کسی جائے، اور قبر کسنے کا اگلی دو آیتوں میں تذکرہ موجود ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. دیکھو ہم نے تم سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور صرف موسیٰ ہی نہیں، اس قوم میں ایسے امام کھڑے کر دیے تھے جو ہماری ان آیات کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. یہ ائمہ ہدا جو قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کرے، قرآن کے ذریعے سے وعظ کرے، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرے، قرآن کے ذریعے سے انذار کرے، قرآن کے ذریعے سے تبشیر کرے، قرآن کے ذریعے سے تزکیہ کرے. قرآن نے لفظ امام استعمال کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. لیکن یہ ائمہ خدا جو ہے قرآن کی بنیاد پر ہدایت کا کام کرنے والے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے والے، دو شرطیں پوری کرنی پڑیں گی انہیں. لما صبروا، صبر اپنے کیریئرز، اپنے اعلیٰ مستقبل، دنیاوی جو بھی روشن چیزیں نظر آتی ہوں ان سب سے صرف نظر کرنا، معاش میں، دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہنے کے لیے تیار ہو جانا، جس کو ہم کہتے ہیں قوت لا یموت پر گزارا کرنے کے لیے تیار ہونا، صبر، لما صبر. وکانو بے آیاتنا یوقنون، اور خود ان آیات پر یقین رکھتے. پروفیشنل مبلغ سے کام نہیں بنتا، تنخواہ دار مبلغ سے کام نہیں بنتا. یہ جو ہندوستان میں تبلیغ ہوئی ہے تو شیخ معین الدین اجمیری کہیں سے ان کو تنخواہ نہیں آتی تھی، پیٹرو ڈالر چلا آ رہا ہو، مہینے کے بعد اتنا چیک آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو مبلغین ہیں، آج کے مبلغین، پیٹرو ڈالر مبلغ، اس سے تو فتنے پھیل رہے ہیں، اس سے خرابی وجود میں آ رہی ہے، کوئی خیر وجود میں نہیں آ رہا. تنخواہ یافتہ مبلغ، وہ تو اپنے فرقے کی بات کریں، جس فرقے سے پیسہ آ رہا ہے وہاں سے اس کی بات کریں، اسلام کی بات تو نہیں کریں، فرقے کی بات کریں، مسلک کی بات کریں. اس سے تو ہنگامہ ہوگا، اس سے تو تفرقہ بڑھے گا. خود یقین، خود پرسنل کنوکشن، خود اپنا ایک عزم، بھوکے رہ کر لوگوں کو دیکھیں کہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن خود پیچھے رہنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ ایک مشن ہے، مقصد ہے، کام کرنا. یہ چار آیتیں بڑی گمبھیر ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ پہلا کام ہے کرنے کا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا، خود اس کا علم حاصل کرنا تاکہ دوسروں تک پہنچائیں، لیکن صبر کے ساتھ اور یقین اور کنوکشن کے ساتھ. کانو بے آیات نا یو قینون، ان کا کنوکشن تھا، دے بلیوڈ ان اٹ، یہ جو ہے یقین ہوں، یہ ہے اصل شے. بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی توفیق دی، جو صلاحیت دی، جو بھی 26-27 برس لگا چکا ہوں، بلکہ 28 برس ہونے کو آ رہے ہیں، 65 میں آ گیا تھا یا منتقل ہو گیا تھا، اس کے بعد سے تو زیادہ سے زیادہ 5-6 سال اور پریکٹس کی ہے، اس کے بعد سے تو اپنی تمام توانائیاں اسی کام میں لگائی. لیکن یہ کہ ابھی نوجوانوں کی کھیپ تیار تو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے، وہ صبر کی، استقامت کی، جمنے کی کنوکشن دے، وہ اسے اپنا ذاتی مشن سمجھے، یہ ہے اصل بات. دوسرا کام کرنے کا کیا ہے؟ یہ سورہ روم ہی میں آ گیا ہے، دین کو قائم کرنا، اور دین کو قائم کرنے کے لیے پہلے خود دین پر قائم ہونا. فاقم وجہک للدین حنیفا، تو اپنے چہرے کو رخ سیدھا کر لو دین حنیف کی طرف یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تو اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، دین فطرت ہے، اس میں کوئی شے خلاف فطرت نہیں ہے. فطرت کے تمام تقاضوں کی بھرپور جو ہے اس کے اندر اس کی گنجائش رکھی گئی. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے خلق کو بدلنے والا کوئی نہیں. یہ عالم خلق کے تقاضے بھی ہیں، اس کی بھی بھرپور گنجائش رکھی گئی. شادی کرو، تمہارے اندر تمہاری سرشت جو ہے تمہاری خلقت کے اندر، یہ بھی تقاضا ہے، پریزرویشن آف دی سیلف کی طرح پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اس کے لیے سیکشوال ارج ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اسی لیے فرمایا جاتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. منیبین الیہ، اسی کی طرف پوری طرح یکسو ہو کر انابت کر لو، رجوع کر لو. واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور دیکھو مشرکین میں سے نہ ہو جانا. اور وہ مشرکین کون ہیں؟ یہ ہے اس کا جس کو کہتے ہیں یہ آخری بات، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، ان مشرکوں میں سے نہ بن جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فرقا یفرق تفریقا، پھاڑ دینا، فرق کہتے ہیں، خرق پھاڑ دینا، فرق پھاڑ دینا، فلق پھاڑ دینا، یہ عربی زبان میں جو جن حروف کے مادے قریب قریب ہوتے ہیں ان کا مفہوم بھی بہت قریب ہوتا ہے. فلق، فلق صبح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹا اور سفیدہ سحر نمودار ہو گیا. فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، گٹھلی پھٹی آم کی، دو پتیاں نکلی اور یہ پودا اور درخت کا آغاز ہو گیا. فالق الحب والنوا، گٹھلی کو اور دانے کو پھاڑنے والا ہے اللہ. فرق، یہ فرق جو ہے یہ بیچ میں سے دو، یہ مانگ جو نکلتی ہے درمیان میں سے، اس کو بھی فرق کہتے ہیں، سر کی چوٹی. اور اس لیے کہ مضمون تو یہی ہے کہ مانگ جو ہے بیچ میں نکلے. بہرحال یہ الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا. ایک حصے میں تو اللہ کی بالادستی ہے اور ایک میں نہیں. نماز اللہ کے حکم سے، سودی کاروبار کے بغیر تو گزارا نہیں، وہ امریکہ کے حکم سے. ایک جگہ سجدہ اللہ کو، ایک جگہ امریکہ کو، آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو، جاپان کو، امریکہ کو، کشکول ہاتھ میں لیے پھر رہے. اللہ کی ربوبیت پر یقین، دین قائم کرو، یہی سے جیسے کہ آتا ہے قرآن مجید میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر انہوں نے کہیں قائم کیا ہوتا قرآن کو، قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو، جو کچھ نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے، یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے. برکتیں جو ہے زمین اپنے خزانے نکال دیتی اور آسمان جو ہے اپنے برکتوں رحمتوں کی بارش کرتا، وہاں سے تو منہ موڑا ہوا ہے. تو دین قائم کرنے کے لیے، انقلابی جد و جہد کے لیے، تنظیم، تنظیم اسلامی، تحریک، تحریک خلافت، اور بنیاد، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. بنیاد تعلیم و تعلم قرآن، پڑھنا پڑھانا قرآن کا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ فوری طور پر چند باتیں اور بھی کہنے کی ہیں، بس وہ میں دو دو جملوں میں عرض کروں گا، باقی یہ مضمون ابھی ذرا اگلے جمعے میں انشاءاللہ چلے گا، خاص طور پر اس اعتبار سے کہ ذرا ہم تقابل تو کریں کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں تو اسلام ابھی تک نہیں آیا، اور ہندوستان میں ہندو مت اس جارحیت کے ساتھ چنگھاڑتے ہوئے ایک سمجھیے کہ ایک طوفان کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہوئی، اس پر اگلے جمعے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ تو میں عرض کر چکا ہوں، آج چونکہ میں نے اخبار میں دیکھا تھا کہ یہ شناختی کارڈ پر مذہب کے خانے کے اندراج کو جو روکا گیا ہے تو اس پر کچھ احتجاج ہونا چاہیے۔ بہرحال میں تو مختلف مواقع پر اس پر اپنا اظہار خیال کرتا رہا ہوں، میرے نزدیک یہ بھی ایک بہت اہم لینڈ مارک ہوگا اس بات کا کہ ہم سیکولرزم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دین سے اور دوری اختیار کر رہے ہیں، اور سیکولر فورسز کے سامنے پشپائی اختیار کر رہے ہیں۔ اور اصل میں آج کیونکہ پہلے بھی تذکرہ ہوا قادیانیت کا، یہ جو ہمارے ذہنوں کے اوپر حدیث نبوی سے بوجھ پیدا ہو گیا ہے، یہ دو گوشوں سے آیا، قادیانیوں کی طرف سے اور منکرین حدیث کی طرف سے، اور وہ ہمارے اکثر پڑھے لکھے لوگوں میں، کسی میں کم کسی میں زیادہ یہ جراثیم موجود ہیں۔ اور دوسری بات اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ اس پر بھی جو تحریک چلی ہے در حقیقت قادیانیوں کی چلائی ہوئی تحریک، سامنے انہوں نے عیسائیوں کو کر دیا ہے، حالانکہ عیسائی تو اپنا مذہب چھپانا چاہتا ہی نہیں، اپنا مذہب چھپانا تو ضرورت ہے صرف قادیانی کی، اور تو کسی کی ضرورت نہیں۔ اس اعتبار سے بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت افسوسناک ہے، لیکن افسوس کس پر افسوس؟ افسوس تو اپنے حال پر ہوگا، ہم اپنے آپ کو عذاب الہی کا درجہ بدرجہ مزید مستحق بناتے چلے جا رہے ہیں، گویا کہ اور اندراج ہوتا جا رہا ہے، دیکھو یہ بھی کر دیا نا تم نے، دیکھو یہاں بھی ہٹ گئے نا تم، اور تم نے پسپائی اختیار کر لی نا۔ دوسری بات جو ہے، اس زمانے میں ایک اور دینی محاذ بنانے کی کچھ کوششیں شروع ہوئی ہیں، اس کے ضمن میں بھی میں چند باتیں چاہتا ہوں پھر آپ کی گوش گزار کر دوں۔ ایک تو یہاں محاذ بنا تھا یا اتحاد ہوا تھا جے یو آئی مولانا فضل الرحمان گروپ اور جے یو پی مولانا نورانی گروپ کے مابین، میں نے اس کو ویلکم کہا تھا، ایک دیوبندی ہے ایک بریلوی ہے، ان میں کچھ قرب ہو جائے اور کوئی فائدہ نہ ہو، سیاسی کچھ اور فائدہ حاصل نہ ہو سکے، ان دونوں کا جو فاصلہ ہے وہی کم ہو جائے بہت بڑا خیر ہے، اس اعتبار سے میں نے ویلکم کہا۔ اس کے بعد یہ کہ مولانا سمیع الحق صاحب میدان میں اترے، انہوں نے مجھے بھی فون بھی کیا، بہت طویل فون کیا، بہت دباؤ بھی ڈالا، اپیل بھی، دلیل بھی، سب کچھ، میں نے طے کر دیا کہ میں اس میں شریک نہیں ہوں گا۔ اس کا سبب کیا وہ میں بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر ان کے کنونشن ہونے شروع ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ہوا، پھر لاہور میں ہوا، کراچی میں ہوا، کچھ اخبارات میں بھی اس کے حق میں، یہاں تک کہ میں حیران ہوا، یعنی اگر مجیب الرحمان شامی صاحب نے صرف تذکرے کے طور پر لکھ دیا تو وہ ایسی بات نہیں تھی، وہ تو صحافیوں کا کام یہ ہے، لیکن سنہری صاحب نے جو لکھا ہے وہ حیران کن ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس ملک میں جو بھی چند لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ جو مسلم لیگ، پکے مسلم لیگی اپنے آپ کو شمار کرواتے ہوں، ایک تو خالص سیاسی جن کی مسلم لیگ سے وابستگی صرف سیاسی مقاصد کے لیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ سلیری صاحب تو صحافی ہیں، سیاسی اس معنی میں تو ہے نہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، لیکن وہ کٹر مسلم لیگی، قائد اعظم کے ان کی کتاب موجود ہے مائی لیڈر کے نام سے، ان کی عظمت عقیدت جو کچھ ہے وہ سب پوری طرح ظاہر ہے، لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اب یہاں پر اسلام کا اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو علماء کے متحدہ محاذ سے ہو سکتا ہے، کوئی کسی اور طرف سے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، گویا کہ مسلم لیگ سے وہ مایوس ہو چکے۔ ویسے بھی کچھ عرصے پہلے سے بھی وہ مختلف ایسے اجتماعات میں شرکت تو کر رہے تھے، لیکن اتنا کھل کر یہ بات جو ہے ان کی طرف سے نہیں آئی تھی جتنی کہ اب وہ پرسوں والے بل وہ مضمون ان کا تھا جس میں آ گئی۔ اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ میں اس میں اپنی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ جماعت اسلامی بھی ایک فرنٹ بنانے کی سوچ رہی ہے، کہ ایسی جماعتیں جو اسلام کے لیے کام کرنا چاہیں وہ ایک فرنٹ بنا لیں، جبہ جیسے کہ الجزائر میں ایک فرنٹ اس طرح کا بنا تھا۔ تو میں اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے، دو راستے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں، جب تک ان دونوں کو گڑبڑ رکھا جائے گا کوئی خیر وجود میں نہیں آئے گا. ایک راستہ الیکشن میں حصہ لینے کا ہے، جسے میں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی کفر ہے یا حرام ہے، کچھ ہے ٹھیک ہے. اسلام اس راستے سے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ تو ووٹر کے ہاتھ میں ہے، جو ووٹر کی ذہنیت ہے، جو ووٹر کا اپنا جو اخلاق اور کردار اور دین کے ساتھ کمٹمنٹ کا جو عالم ہے، اور جو بھی جن جن لوگوں کے وہ زیر اثر ہیں، جن جاگیرداروں کے اور سرداروں کے، قبائلی سردار ہوں، جاگیردار ہوں، وڈیرے ہوں، وہ ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کے زیر تسلط ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے ایک مزاری کے بجائے دوسرا مزاری، اور ایک لغاری کے بجائے دوسرا لغاری، اور کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی، نظام نہیں بدلا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس راستے کو سمجھتے ہیں، پھر ان کو ایک متحدہ محاذ بنا لینا چاہیے کہ الیکشن میں کم سے کم یہ کہ ان کے ووٹ، جو بھی مذہبی جو بھی مزاج کے ووٹ ہیں، وہ تو تقسیم نہ ہو، لیکن اس قسم کے کسی محاذ میں میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں، اپنا کوئی وقت ضائع کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ میرا کنوکشن ہے اس پر کہ اس الیکشن کے ذریعے سے اسلام کا کوئی کامیاب ممکن نہیں. دوسرا راستہ ہے ریزسٹنس موومنٹ، نہیں انل منکر، منظم طاقت میدان میں آئے منکر کے خلاف جہاد کے لیے، لیکن پرامن اور منظم، دو شرطیں اس کی، جس کی کہ ایک ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہندوؤں نے کر کے دکھا دیا ہے. 67 برس ایک جماعت کو ہو گئے بنے ہوئے، آر ایس ایس کو، آج تک اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، سپورٹ کیا ہے، بی جے پی کو سپورٹ کر دیا، فلاں کو سپورٹ کر دیا، فلاں کو سپورٹ کر دیا، کبھی جن سنگھ کو میدان خود نہیں آیا. لیکن تنظیم کا یہ عالم ہے، آپ حیران ہوں گے، یہ تو چشم تصور سے دیکھیے تو پتا چلے گا نا، 300,000 کارکن ان کا جمع ہو گیا اجودھیا میں، تمام ہندوستان کے طول و عرض سے 300,000. اور نظم اور پرامن ہونے کا عالم یہ ہے کہ کہاں کہاں سے چل کر ان کے قافلے آئے ہوں گے، راستے میں کسی مسلمان کی نکسیر تک نہیں پھوٹی. جو ہدف ہے ادھر جا رہے ہیں، جو کام کرنے کا حکم دیا گیا وہاں جا رہے ہیں، ورنہ اگر وہ انرولی موب ہو، اگر وہ اس طرح کا کوئی امبو ہو، تو نہ معلوم درمیان میں اور کتنے مسلمان مرے ہوتے، کتنے فسادات ہو گئے ہوتے، پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ہو جاتا. انہوں نے جو ہدف حملہ بنایا تھا وہ پورا کر دیا، لیکن کسی مسلمان کی نکسیر تک نہیں پھوٹی، بابری مسجد کے گر جانے تک. اس کے بعد ہوا جو ہوا، جو اپنا ٹارگیٹ تھا وہ اچیو کر لیا. اس کے بعد تو مسلمان پروٹیسٹ میں آیا، اسے پولیس والوں نے بھون دیا، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ نہ بی جے پی کے کارکنوں کو ضرورت ہے کہ اپنی جانوں کو خواب کا داؤ پر لگائے. پروٹیسٹ میں آپ آئیں گے، آپ کوئی فساد مچائیں گے، پولیس کافی ہے، فوج کافی ہے. تو ہمارے لیے کتنی بڑی بڑی مثالیں، ہمارے مغرب میں اب سے 15 برس پہلے مثال قائم کر کے دکھا دی ایرانیوں نے، ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانیں دے دی، ایک گولی انہوں نے خود نہیں چلائی، انقلاب برپا کر دیا، شہنشاہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. ہمیں 15 برس ہو گئے لیکن ہم نے ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہمارے اپنے ملک میں 50,000 نے جا کر گھیراؤ کیا سیکرٹیریٹ کا، اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی زمین میں، اسے اپنا آرڈیننس واپس لینے پہ مجبور کر دیا. کوئی سبق ہم نے نہیں سیکھا. ہمارے مشرق میں اتنا بڑا سبق سامنے آ گیا، 25,00,000 کارکن ہے ان کا. ایودھیا میں آپ سوچیے، چھوٹے سا شہر ہے، 300,000 آدمیوں کا قیام تعام، ان کا جو بھی بندوبست کیا گیا ہوگا، کتنا بڑا بندوبست کرنا پڑا ہوگا، کتنی بڑی آرگنائزیشن پیچھے ہے. یہ تو جس کو آپ ٹپ آف آئس برگ کہتے ہیں، اوپر نظر آتی ہے نا ٹپ صرف آئس برگ کی، نیچے کتنا بڑا تودا ہے، وہ تو ایک قیامت ہے جو سطح سمندر کے نیچے. 300,000 کارکن جس کے جمع ہوئے ہیں ایودھیا میں، وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی اور کتنی منظم ہوگی، اس کے وسائل کیا ہوں گے، کتنا اہتمام کیا گیا ہوگا، کتنا ریسپشن ہوا ہوگا وہاں ان کا، ان کے کیمپس لگے ہوں گے، ان کے راشن کا بندوبست کیا گیا ہوگا. ایک چھوٹے سے شہر میں غیروں ہی کے حالات کو دیکھ کر جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں. تو بہرحال یہاں ریزسٹنس موومنٹ کے لیے جو لوگ آنا چاہیں، وہ طے کر لے کہ الیکشن میں نہیں جانا. ایسا کوئی محاذ بنے، میں خادم تنظیم اسلامی ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھیں گے. یہی میں نے سمیع الحق صاحب سے کہا، آپ طے کیجئے، ان ایوانوں کا راستہ چھوڑ دیجئے، آج ہی استعفی دیجئے سینیٹری سے،
اور آ جائیے باہر،
میں آپ کا خادم. لیکن یہ جو گڑبڑ ہے، یہ سیاست بھی ہے، یہ سیٹیں بھی ہیں، یہ فلاں کا مسئلہ بھی ہے، اس کا بھی ہے، اس سے جو ہے اس گڑبڑ سے خدا کے لیے نکلیے، بنائیے کوئی محاذ ایسا جو ہو ریزسٹنس موومنٹ کے ساتھ، پرامن منظم اس کا ایک خاکہ بنائیے. میں جیسا میں نے عرض کیا بارہا کہا، اجنا خادم کی حیثیت سے میں اور میری تنظیم شریک ہو جائیں گے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.